أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی لطف و کرم ہے اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے اور خاص کر دو موضوعات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان اگر محنت کرتا ہے تو خدا و متعال بہت زیادہ کامیابیاں دیتا ہے ایک قرآن کریم اور دوسرا امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جہاں کہیں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم کے اوپر اگر کام کریں تفسیر کے اوپر لوگوں کو سمجھانے کے اوپر بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے وقت کے امام کے بارے میں خاص کر اس زمانے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے دلچسپی بھی ہوتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ اس وقت کے نتیجے میں ہمیں اپنے امام کا قرب نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر ما صلی علی محمد و آل محمد ہم کچھ وقت اپنی عرائض پیش کریں گے اپنے پوائنٹس پیش کریں گے اور زیادہ وقت چاہیں گے کہ کوشچن آنسر کی طرف دیے جائے اور جو ہمارے چند منٹس ابھی تقریباً 25 منٹس امام وقت کے بارے میں گفتگو کریں گے اور امام کی جو جانشینی میں ہمیں نظام ملا ہے سسٹم ملا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ باقی وقت میں جو آپ کے کوشچنز ہیں اس کو انشاءاللہ آنسر کریں گے کچھ تھیوریٹیکل پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان تھیوریٹیکل پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ خدا نے غیبت کیوں کی کیا ضرورت تھی کہ خدا غیبت کرتا جب خدا کسی نبی کو بھیجتا ہے کسی امام کو بھیجتا ہے تو پہلا اصول کیا ہے وہ لوگوں کے لیے بھیجتا ہے کہ پردے غیبت میں جانے کے لیے بھیجتا ہے تو پہلا اصول یہ ہے کہ خدا متعال کسی نبی کو یا امام کو بھیجتا ہے تو لوگوں کے درمیان رکھنے کے لیے بھیجتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختمی مرتبہ تو یہ لوگوں کے درمیان تشریف لائے تھے تو خدا کا اصل یہ نہیں ہے یہ پرنسپل نہیں ہے فرسٹ پرنسپل کہ وہ غیبت کرے فرسٹ پرنسپل یہ ہے کہ موجود رہیں لوگوں کے درمیان وہ ہدایت دیں تو خدا نے غیبت کیوں کی تو ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے بعد 12 حجتوں کو زمین پہ بھیجا تھا 11 کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا وہ یہ کہ ہماری کہیے امت نے قوم نے لوگوں نے انہیں شہید کیا خدا ایک نعمت دے اور کہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو شہید کر دیا دوسری نعمت دی شہید کر دیا 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئی ہیں اب ایک آخری حجت ہے خدا تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں کہ وہ حق کو فتح دے گا حق کو پوری دنیا کے اندر غلبہ حاصل ہوگا ونرید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے سورہ قصص کے اندر ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم یہ جو مظلوم لوگ ہیں زمین کے اندر ان کو طاقت دیں گے ان کو وارث بنائیں گے لیڈرشپ ان کے پاس ہوگی اب خدا نے یہ وعدہ بھی کیا ہے اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کیا خدا نے ظلم کے لیے دنیا بنائی ہے یا عدل کے لیے بنائی ہے تو خدا نے زمین عدل کے لیے بنائی ہے جسٹس کے لیے بنائی ہے انجسٹس کے لیے نہیں بنائی ہے انجسٹس لوگوں نے کیا ہے اب جو خدا وعدے کر رہا ہے کہ میں زمین پر جسٹس لاؤں گا اور وہ جسٹس اللہ کی حجت کی لیڈرشپ میں ہوگا اور ہم سب کو شہید کرتے جائیں اب ایک آخری حجت ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر وعدے کبھی پورے نہیں ہوں گے. اب خدا نمتعال اس قوم کو امتحان میں ڈالنے کے لیے، سمجھانے کی خاطر، سزا دینے کے لیے کسی بھی ٹاپک پر آپ کہیے اپنی حجت کو پردے غیبت میں بھیج دیتا. اگر لوگ ساتھ دیتے تو کیا پھر بھی غیبت ہوتی؟ نہیں. اگر لوگ ساتھ دے رہے ہوتے تو کوئی غیبت نہیں ہوتی. پھر پھر امام تشریف لاتے، عدل کی حکومت تشکیل پاتی، جو کہ ہدف ہے اصل میں. تو لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، کیوں ساتھ نہیں دیا؟ دسیوں چیزیں کہی جا سکتی ہیں. دنیا پرستی میں پھنس گئے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے، بزدلی کے اندر چلے گئے، ان کے اندر کریج نہیں تھی کہ وہ حق کے لیے قربانی دیتے، اس وجہ سے سب اپنی اپنی دنیا کے اندر مشغول ہو گئے، اور وہ جو خدا کا نمائندہ تھا، خدا کا لیڈر تھا بنایا ہوا، وہ اکیلا رہ گیا. اب غیبت ہو گئی، اب غیبت ختم کیسے ہوگی؟ تو ہم نے اسی لیے بتایا کہ غیبت شروع کیوں ہوئی تھی. غیبت شروع اس لیے ہوئی تھی کہ اس کا ساتھ دینے والے نہیں تھے. غیبت ختم کب ہوگی؟ جب اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے، غیبت ختم ہو جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا متعال نے یہ کہا ہے کہ میں مثلا 1200 سال غیبت رکھوں گا، چاہے لوگ صحیح ہوں چاہے لوگ غلط ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر لوگ صحیح ہوں گے غیبت ختم ہو جائے گی. اچھا، صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہونے کا مطلب یہ کہ لوگ ساتھ دیں گے. پھر اب امام تشریف لائیں اور نعوذ باللہ پھر بھی کوئی ساتھ نہ دے، تو پھر غیبت کیوں کی تھی خدا نے؟ تو اب ایک ایسے ٹائم پر امام تشریف لائیں گے کہ جب لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، اتنے تیار ہوں گے کہ وہ اکیلے نہیں ہوں گے. پھر یہاں تک اس موضوع سے آگے بڑھنے کے بعد اب دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے، جو امام کا ساتھ دیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کی رینکنگ کیا ہے. یہ جو ہمارے پاس مشہور روایت ہے کہ 313 اصحاب امام کے ساتھی ہوں گے، کیا امام کے ساتھی صرف 313 ہوں گے؟ اونلی 313 یا زیادہ ہوں گے؟ بہت زیادہ ہوں گے. امام کا لشکر بہت بڑا ہوگا. امام نے پوری دنیا کے ظلم سے لڑنا ہے، پوری دنیا کے ظالموں کو شکست دینی ہے، اور یہ کام دعاؤں سے اور معجزوں سے نہیں ہوگا. لوگ ساتھ دیں گے تو ہوگا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے اور دعا پڑھیں گے اور دشمن کا لشکر ختم ہو جائے گا. اگر یہ کرنا ہوتا تو پھر غیبت میں انتظار کیوں کیا؟ وہ تو اللہ کے نبی پہلے ہی دعا پڑھ دیتے، یا امام خود دعا پڑھ دیتے. پھر سید الشہداء نے شہادت بھی نہیں دیتے، وہ دعا پڑھ دیتے. دعا سے اللہ کی نصرت ملتی ہے، لیکن پہلے لوگ تیار ہوں کہ جن کی دعا سے نصرت ملے. جب لوگ جنگ بدر میں تیار ہوئے، اللہ کے نبی نے دعا کی، نصرت آ گئی. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے 5000 فرشتوں سے ان کی مدد کی تھی. تو یہ 5000 فرشتے ابھی بھی زمین پہ اتر سکتے ہیں اگر لوگوں میں بدر کی طرح تیاری ہو جائے. تو امام کے اصحاب کتنے ہوں گے؟ 313 اصحاب مشہور ہے. کیا صرف 313 ہوں گے؟ نہیں، 313 سے بہت زیادہ ہوں گے. تو یہ 313 کون سے لوگ ہیں؟ یہ سمجھ لو یہ ان کے کمانڈرز ہیں، مین کمانڈرز 313 ہیں، اور ہر ایک کے نیچے نہیں معلوم کتنے ہزار لوگ ہوں گے کہ جو امام کی لیڈرشپ کے اندر اپنی جنگ کو لڑ رہے ہوں گے دشمنوں سے. یہ 313 کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ 313 ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1400 ایئرز کے دی موسٹ سلیکٹڈ گروپ آف پیپل، یہ بہت اعلیٰ پائے کے لوگ ہوں گے. ان کے سٹینڈرڈز، ان کی کوالٹیز امام معصوم کے نزدیک ہوگی. یہاں کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. 1400 سال کے اندر جو بہترین لوگ آئے ہوں گے ان کی طرح کے یہ 313 ہوں گے. تو مثال کے طور پر سارے مجتہد ہوں گے؟ نہیں، سارے مجتہد نہیں ہوں گے، بہت سلیکٹڈ لوگ ہوں گے. تو پوسیبل ہے کہ 100 سال سے، 100 سال میں 3 جنریشنز ہوتی ہیں کم سے کم، فرض کرو 100 سال سے 10 آدمی ہوں، 100 سال سے 15 آدمی ہوں، شاید ایسے ہوگا. تو بہت سلیکٹڈ لوگ ہوں گے اس کے اندر. یہ لوگ بہت کوالٹی کے لوگ ہوں گے. میں نے کہا ان کی کوالٹیز ایسی ہوں گی جیسے یہ امام معصوم سے تھوڑا سا پیچھے ہیں بس. باقی امام کا لشکر اور بھی ہوگا, ہاں اور بھی ہوگا, اس میں کیسے لوگ ہوں گے, اس میں بھی اچھے لوگ ہوں گے, لیکن وہ ان 313 کی کوالٹی سے نیچے ہوں گے, کنفرم نیچے ہوں گے. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اور یہ وہ کریٹیکل کوشچن ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ میں امام کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ کوشچن سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. کیوں؟ اگر امام آج رات تشریف لے آئے اور میں تیار تھا تب تو اچھا ہو گیا, لیکن وہ آج رات تشریف لائے اور میں تیار نہیں تھا تو کیا ہوگا؟ پھر تو بہت برا ہو گیا, کیونکہ میں ان کے کیمپ میں نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کوشچن جو آج کی رات زندگی میں ہمیشہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا وہ یہ کہ اگر آج امام تشریف لائیں میں کس کیمپ میں ہوں؟ اچھا, اس کو میں کیسے سمجھوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک عادت ہے, وہ یہ کہ ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آتی. ہم لوگوں کو دوسروں کے دین کی پرواہ ہوتی ہے, اپنی دنیا کی پرواہ ہوتی ہے. اپنی دنیا دیکھتے رہتے ہیں کہ میری دنیا کہاں پہنچی, اور دوسروں کا کیا دیکھتے رہتے ہیں, اس کا دین کہاں گیا. تم اپنا دین دیکھو کہ تمہارا دین کہاں پہنچ گیا. اللہ اس کا دین اس کے ذمے رکھتا ہے, نہ کہ تمہارے ذمے. ہاں, ایک امر بالمعروف ہے نہیں عن المنکر ہے, اس کے تحت ہماری ذمہ داری بنتی ہے, لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری اپنے اوپر بنتی ہے. اچھا, اب اگر میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری کیا پوزیشن ہے, تو میں ایک مشورے کے طور پہ ایک بات کہوں گا. آپ مجھے نہیں جانتے, آپ نے صرف میرا نام سنا, اور آپ میں سے اکثر نے یہاں آنے کے بعد میرا نام سنا ہوگا اگر ابھی تک نام سنا ہے. تو آپ تو مجھے نہیں جانتے. اچھا, کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ نہیں, مجھے کیا پتا آپ کون ہیں. انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, یہاں پر بیٹھے ہیں, اہل بیت کے نام پر بیٹھے ہیں, تو اچھے لوگ ہوں گے. تو میں آپ کی ڈیٹیلز نہیں جانتا, آپ میری ڈیٹیلز نہیں جانتے, لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں نہیں جانتے؟ آپ جانتے ہیں. تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو, میرا جیسا آدمی ڈیزرو کرتا ہے کہ امام کے لشکر میں جائے؟ یہ کوشچن پوچھ لو اپنے آپ سے. تو اگر آپ نے اپنے آپ سے ایک آنےسٹ کوشچن پوچھ لیا کہ بھائی مجھے اپنی حالتیں پتہ ہیں, میری نماز کیسی ہے, میرا دین کیسا ہے, اللہ کی بندگی میں میں کیسا ہوں, کتنی جگہ خدا کی بندگی کرتا ہوں, خود کتنی جگہ اپنی من مانی کرتا ہوں, کہاں خدا کے لیے مخلص ہوں, کہاں اپنے لیے مخلص ہوں, اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھوں اتنا ایکسیپٹیبل ہوگا امام کے لیے؟ اچھا, اگر یہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو میرے پاس ایک اور فارمولا بھی ہے, اور وہ فارمولا بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ فارمولا ایک لحاظ سے آسان ہے, اللہ کرے کہ میں بتانے میں کامیاب ہو جاؤں. اور وہ طریقہ, ایک طریقہ یہ ہے, آپ نے پتہ نہیں کتنی روایتیں سنی ہوں گی کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا. ہمارے پاس سارا روڈ میپ بنا ہوا ہے روایتوں کے اندر. کوئی ایک کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو عصر ظہور آیت اللہ علی قورانی کی کتاب, کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے, آپ اس میں دیکھ لیجئے, پورا روڈ میپ بنا ہوا ہے امام کب آئیں گے, امام کہاں پہ آئیں گے, کہاں سے کہاں جائیں گے, لشکر کیسا ہوگا, اصحاب کیسے ہوں گے. اگر میں آپ سے کہوں, اس کو ذرا تحمل سے سن لیجئے گا, اگر میں آپ سے کہوں ایسا ہے نہیں, روایتوں میں نہیں لکھا ہوا, اگر میں آپ سے کہوں کہ امام کے لشکر میں, نعوذ باللہ, ایسا ہے نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر میں آپ سے کہوں کہ امام کے لشکر میں ایک آدمی جھوٹا ہوگا, آپ کا ذہن مانتا ہے؟ نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ہم نے 1100 سال جھوٹوں کے لیے کیا تھا انتظار. بھائی 1100 سال انتظار کیا قوم نے، اللہ نے 1100 سال اس قوم کو مشکل میں رکھا کہ یہ انسان بن جائیں. انسان بننے کے بعد ایک لشکر بنا، اور اس لشکر کے اندر کون ہے؟ جھوٹا. کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ امام کے لشکر میں، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے، اگر میں کہوں کہ امام کے لشکر میں ایک آدمی ہوگا جو جھوٹا ہوگا، آپ ایکسیپٹ کریں گے اسے؟ نہیں کریں گے آپ. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ امام کے لشکر میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس نے لوگوں کو چیٹ کر کر کے پیسہ کمایا ہوا ہے، آپ مانیں گے؟ ایک آدمی چوری کا مال جمع کر کے خمس نکالے تو اس کی حالت کیا ہے؟ مجھے یاد ہے میں جب کالج کی لائف میں تھا، اب تم یہ بھی نہیں کہتا کہ جوان تھا، تو جب میں کالج کی لائف میں تھا تو ایک مولانا سے جو دیہات کے رہنے والے تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ مولانا اگر میں چوری کے مال کا خمس نکالوں تو یہ کیسا ہوگا؟ بہت معذرت چاہتا ہوں، وہ دیہات کے تھے، وہ تھوڑا سا بلنٹ ہوتے ہیں، کھول کے بول دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ہوگا کہ بڑی نجاست کو چھوٹی نجاست سے پاک کر لیا ہے.
دیہات એટલે ગામડાનો માણસ એ લોકો બોલે એની જબાન ચોખ્ખી હોય બોલી નહી. હા એ આમ ડિપ્લોમા સે જે શહેરના માણસો બોલતા હોય હવે કે ક્રીજી હમના
જો જો બોલા انہوں نے وہ بھی بتا دیں ترجمہ کر دیں کہ بڑی نجاست کو چھوٹی نجاست سے پاک کر دے. ہاں
مولانا کہے છે કે જે મોટી નજાસત છે ને છોટી નજાસતથી પાક કરવામાં આવે. એટલે આજે જો માણસ કોઈ જૂઠો હોય તો પોતે વિચાર કરી લે, હમણાંથી જૂઠ મૂકી દે તો એ લાગુ પડે ને. એમાં જો જૂઠો હોય, ચોર હોય, હિપોક્રિટ હોય તો એની જરૂર નથી. કે મસલા
ક્યાં છે? મેં કહી રહ્યો છું કે એક આદમી ચોરી કા માલ જમા કરતા હૈ તો યે બડી નજાસત હૈ. ઉસકે બાદ ક્યા કરતા હૈ? વો ખુમ્સ ભી દે દેતા હૈ. ખુમ્સ દેને સે ક્યા હોતા હૈ? યે બિલકુલ નજિસ કે ઉપર એક ઓર નજિસ ડાલા ઇસને. ક્યું? ઉસ માલ કો હાથ લગાને કા તો ઇજાઝત હી નહીં હૈ ઇસકો. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نجس نجس رہے گا، وہ اس سے پاک نہیں ہو سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، اب میں درس اخلاق کی طرف نہ جاؤں، پہلے میں اس مسئلے کو حل کروں. تو آپ سے اگر میں یہ کہوں، نعوذ باللہ تعالی، ایسا ہے نہیں، اگر کہوں کہ ان کے گروہ میں، لشکر میں کوئی ایک آدمی جھوٹا ہوگا، آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ سے کہوں کوئی آدمی چیٹ کرتا ہوگا، آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب تھوڑا سا سخت کرتا ہوں، آپ سے میں کہوں ان کے لشکر میں ایک آدمی ہوگا جو ہر روز فجر کی نماز قضا کرتا ہے، آپ ایکسیپٹ کریں گے مجھ سے؟ اگر بہنوں کی طرف سے کہوں کہ ان کی حمایت میں لشکر میں کوئی ایسا بندہ ہوگا، اگر خواتین کا لشکر بھی ہوگا، سوال میں بھی لکھا ہے خواتین ساتھ دیں گی یا نہیں دیں گی، ہاں دیں گی، کوئی خاتون امام کے لشکر میں ایسی ہوگی جو بے پردہ رہتی ہو، آپ کا ذہن ایکسیپٹ کرتا؟ تو اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں امام کے لشکر میں جاؤں گا، تو اسے میں کیا کہوں؟ کہ بھائی جھوٹا آدمی امام کے لشکر میں نہیں جا سکتا ہے، تمہیں سچا ہونا پڑے گا. چیٹ کر کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دے کے پیسہ جمع کرو، بعد میں خمس بھی نکال دو، مسجد کا چندہ بھی دے دو، اس سے امام کے لشکر میں نہیں آ سکتے ہو. مثال کے طور پر ہمارے پاس، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، لیکن نعوذ باللہ ہر روز ٹیلی ویژن کے اوپر فحشہ بھی دیکھتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں انشاءاللہ امام کے لشکر میں میری جگہ ہے. کیسی جگہ ہے آپ بتاؤ، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر میں آپ سے کہوں امام کے لشکر کے اندر ایک آدمی ہوگا جو ہر روز بیٹھ کے فحشہ بھی دیکھتا تھا، آپ قبول کرتے ہیں؟ تو بھائی گراؤنڈ ریئلٹی میں آؤ نا، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھ لو. اب میں نے آپ کو فارمولا کیا دیا، آپ اپنے آپ کو دیکھو آپ کیسے ہو، میں اپنے آپ کو دیکھو میں کیسا ہوں. دیکھنے کے بعد یہ بتاؤں میرا جیسا آدمی امام کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، دیٹس اٹ. کوشچن کرو اپنے آپ سے. اچھا اس کے بعد مثلاً مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی میرے اندر ساری چیزیں تقریباً صحیح ہیں، ایک دو چیزیں خراب ہیں، تو چھوڑ دو، ختم کرو، صحیح کر لو اپنے آپ کو. کیوں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کب صحیح کرو گے؟ ہم لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے ابھی چلنے دو، جب آئیں گے نا امام تو میں صحیح کر لوں گا. اب یہاں پہ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے کہنے کے لیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میرا ایک تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے, ہمارے پاس اسکول لائف میں ایک ڈے ہوتا ہے جس کو ہم ایگزامینیشن کہتے ہیں, آپ کیمپ بھی ہوتا ہے, اسکولز میں ایگزام ہوتے ہیں. جب ایگزامس ختم ہو جاتے ہیں, پیپر چیکس ہو چکے ہوتے ہیں, تو پھر ایک ڈے آتا ہے جس کو ہم رزلٹ کہتے ہیں, اس دن رزلٹ ہوتا ہے. تو ہمارے جب امام تشریف لائیں گے وہ دن ایگزامینیشن کا دن ہے یا رزلٹ کا دن ہے؟ درود بھیجے گا محمد والے. تو ہم اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں, یہ جو امام تشریف لائیں گے یہ دن, وہ دن ایگزامینیشن کا دن ہوگا یا رزلٹ کا دن ہوگا؟ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ دن رزلٹ کا دن ہوگا. ایگزامینیشن کب ہے؟ یہ ایگزام ابھی ہو رہا ہے, جب امام تشریف لائیں گے تو رزلٹ ملے گا, جو ایگزام میں جیتے گا اس کو امام کا لشکر نصیب ہوگا. تو ابھی مثال کے طور پر فرض کریں کسی دن اسکول میں رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے, گفٹس دے رہے ہیں لوگ, ایوارڈ دے رہے ہیں, ایک بچہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں فیل تو ہو گیا تھا لیکن ابھی آپ مجھ سے دوبارہ ٹیسٹ لو, میں پاس کر کے دکھاؤں گا, تو اسے اسکول کیا کہے گا؟ ختم ہو چکا, تمہارا ایک دن آیا تھا ایگزامینیشن کا, اس دن تمہیں پریپیئر ہو کے آنا تھا, اب تم کیا بولتے ہو کہ اب دوبارہ امتحان دو, اب کوئی امتحان نہیں ہوتا ہے, اب رزلٹ کا دینا. تو عزیزان محترم, اپنے ذہن سے اس بات کو کہ بعد میں تیاری کریں گے, بات نہیں ہے, یہی ہے. ایک اور مسئلہ ہے, کیا کوئی گارنٹی ہے کہ آج رات میں زندہ رہوں گا؟ اگر آج رات دنیا سے چلا گیا تو میرا فیصلہ کس پہ ہوگا, امام کے آنے پر ہوگا یا اس پہ لائف پہ ہوگا؟ اس پہ ہوگا جو میں ابھی گزار رہا ہوں, اس پہ میرا فیصلہ ہوگا, اور اسی پہ فیصلہ ہوگا کہ میں نے امام کا ساتھ دینا ہے یا امام کا ساتھ نہیں دینا ہے. ابھی صحیح کرنا ہوگا, اور صحیح کرنے کے لیے کیا کریں, اپنی کوالٹیز کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور برائیوں کو لے کر آئیں, اور اپنے آپ سے پوچھیں اس برائیوں والا آدمی امام کے لشکر میں ہوگا؟ اپنی برائی سے لڑ لیں, اپنے آپ کو بہتر بنائیں. اچھا, اگر بہتر نہیں بنایا تو کیا ہوگا؟ اب میں اپنی پوائنٹس کے آخر میں کی طرف لے کے جاتا ہوں. امام نے تشریف لانا ہے, نشانیاں ساری بتا رہی ہیں, کل آپ کے سامنے تھوڑا بہت ڈسکس بھی ہوا, امام نے تو تشریف لانا ہے. صرف ایک مشکل ہے, ہم وہ قوم ہیں جو کئی جنریشن سے امام کے آنے کا نام لے رہے ہیں. اگر ہم تیار نہ ہوئے نعوذ باللہ تعالی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں ساتھ دے دیں گی. کیا دوسری قومیں تیار ہیں؟ یوں لگ رہا ہے کہ کافی لوگ تیار ہیں, بہت لوگ تیار ہیں. تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, اگر تشریف آوری پر ہم تیار نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, دوسری قومیں ساتھ دے دیں گے. تو ہم نے جو 150 سال, 100 سال, 3000 سال, 1500 سال کہا اللہم کل ولیک, اس کا کیا ہوگا؟ کیا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارا انتظار کرے گا؟ کیا خدا اپنے دین کے لیے میرا محتاج ہے؟ نہیں, میں ساتھ دوں گا, دوسری قومیں ساتھ دے دیں گی. قرآن کریم فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم لوگ پیچھے رہ گئے تو کوئی اور قوم آ جائے گی جو دین کا ساتھ دے دے گی, وہ تم سے بہتر ہو جائیں گے, تمہاری طرح نہیں ہوں گے وہ لوگ. تو عزیزان محترم, ایک چیلنج ہمارے سامنے ہے. اللہ کا احسان ہے, اس نے ہمیں اہل بیت کا ماننے والا بنایا ہے, اس نے ہمیں یہ فکر دی ہے, ہم میں اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے اپنی پیدائش کے بعد سے اس فکر کو سنا ہے, عہد کیا ہے, ہمارے والدین نے دعائیں کی ہیں ہمارے لیے کہ ہمارے بچے امام کا ساتھ دیں. اب اتنا کریٹیکل ٹائم آ گیا ہے, لگتا ہے آنکھوں سے کہ بہت کریٹیکل ٹائم ہے, اب اگر ہم تیار نہ ہوئے تو پھر کب تیاری ہونی ہے, اور کیا فائدہ ہوگا پھر اس زندگی کا؟ اب اب آپ ذرا ایک تصور کرو، خطرناک تصور، بہت خطرناک تصور، میں اپنے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ بنے۔ مجھے 34 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے میں، 34 ایئرز میں میری جوانی چلی گئی، میں لڑکپن میں تھا جب قوم گیا تھا طالب علم بننے کے لیے، 17 ایئرز میری ایج تھی جب میں گیا تھا۔ اب اگر میں نے 34 ایئرز اس کانسیپٹ پہ لگا دیے، اس آئیڈیالوجی پہ لگا دیے اور امام تشریف لائے، انشاءاللہ اور نعوذ باللہ میں اس لشکر میں نہیں تھا، تو میرے پاس اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے ایک کوشچن ہے، میری لائف کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں زندہ ہوں پھر؟ اگر میری زندگی میرے امام کے کام نہیں آئی تو میں زندہ کیوں ہوں پھر؟ اگر میں اپنے امام کا ساتھ نہیں دے سکا تو پیسہ کس بات کا ہے پھر؟ اگر میں میری اولاد امام کے کام نہ آئے تو اولاد کس کام کی تھی پھر؟ یہ کریٹیکل کوشچن ہے ہماری لائف کا۔ تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ جتنا میں اور آپ تیاری کرتے ہیں کہ ہم ریٹائرمنٹ کی طرف پہنچیں گے، ہمارا زندگی کا کیا ہوگا، پیسہ کہاں سے آئے گا، بچے ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، ان سب سے بڑا کوشچن یہ کوشچن ہے، امام کے لشکر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، باقی باتیں اس کے بعد ہیں پھر۔ تو مجھے اور آپ کو سیریس ہونا پڑتا ہے، اپنے اندر تیاری کرنی پڑتی ہے۔ کیا تیاری کریں؟ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کی، اب ایک دو جملوں کے اندر ایک اور بات کہتا ہوں۔ اللہ انشاءاللہ ہماری بات میں کسی طرح اثر ڈال دے، پہلے سے بھی آپ کو پتا ہے لیکن تھوڑا سا اور تاکید ہو جائے گی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ آپ کے درمیان اس کمیونٹی کے اندر علماء بھی تشریف فرما ہیں اور علماء کے ساتھ دل سوز ہمدرد لوگ بھی تشریف فرما ہیں، لیڈرز بھی تشریف فرما ہیں، سب ہیں۔ آپ کو اپنے اندر مسلسل ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے، آپ کمیونٹی میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مین پوائنٹ مس کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا مین پوائنٹ ہے جو میں ایک جملہ بول دوں اور ہمیشہ آپ کے کام آتا رہے؟ تو میں سوچتا ہوں ہاں ہے۔ ممکن ہے بعد میں آپ کہیں کہ نہیں یہ ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، لیکن ابھی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ہاں ایک پوائنٹ ہے۔ ایک پوائنٹ ایسا ہے اگر کوئی دماغ میں رکھے، اپنے ذہن میں رکھے، اس کی مشکل حل ہوتی ہے۔ وہ پوائنٹ کیا ہے؟ بہت سمپل پوائنٹ، اس کی پوری ایک کہانی ہے، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس ایونٹ سے، واقعے سے میں نے یہ پوائنٹ سیکھا اور اب اس پوائنٹ کو میں جہاں جاتا ہوں کہیں نہ کہیں ضرور بولتا ہوں، اور مجھے آج تک کوئی نہیں ملا جو مجھ سے یہ کہے مولانا اس پوائنٹ کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، کوئی نہیں ملا۔ جتنے بھی، یا وہ میرے پاس آیا نہیں ہوگا پھر شاید، جتنے بھی مجھے ملے انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر اس پہ عمل کیا تو ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادہ سی بات ہے۔ وہ پوائنٹ کیا ہے؟ یا اللہ اثر ڈال دے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگو اپنے آپ سے ایک کوشچن پوچھو، میرے اس کام سے امام خوش ہوں گے؟ اگر خوش ہوں گے تو کر لو، اور اگر آپ کا دماغ کہے، ذہن کہے کہ نہیں امام خوش نہیں ہوں گے، تو پھر واللہ مت کرو۔ کیوں؟ امام کو ناراض کر کے دنیا کی کوئی خوشی نہیں آ سکتی۔ اور اگر کوئی کہے نہیں مولانا ہم نے لوگوں کو دینا ہے، دیکھا ہے گناہ بھی کرتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم دھوکا ہوتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا کی سارے فیوز اور برکات امام معصوم کے ذریعے سے جاری ہوتے ہیں، وہ حجت خدا ہے، اس کے دل کو ناراض کر کے کوئی برکت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے مولا امیر المومنین کھڑے ہوں اور کوئی مولا امیر المومنین کے دل کو ناراض کرے اور کہے اللہ کی برکت کا منتظر ہوں۔ کیا امیر المومنین کے دل کو ناراض کر کے کوئی برکت آ سکتی ہے؟ کیا بی بی الام الائمہ کے دل کو ناراض کر کے کسی پہ برکت آ سکتی ہے؟ تو برکت تو چھوڑ دو، اگر کوئی امام کے دل کو ناراض کرے نا اور کہے مجھے جسم کا آرام چاہیے اس لیے میں ناراض کر رہا ہوں، تو جسم کا آرام بھی نصیب نہیں ہوگا، کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور جو ملے گا وہ صرف دھوکا ہوگا۔ تو پوائنٹ کیا ہے؟ بہت سادہ پوائنٹ ہے، اس کے دو لیولز ہیں۔ جو منیمم ہے وہ کیا ہے، جو سب سے چھوٹا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، یہ دیکھتے رہو امام ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ منیمم ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہو، اپنے آپ سے پوچھو اس سے امام ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اچھا کام سے مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی کام، صبح کو کتنے بجے اٹھنا ہے، اپنے آپ سے پوچھو میں اگر 7 بجے اٹھوں امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو آج کے ٹائم میں 7 بجے اٹھنے کا مطلب ہے اس نے نماز قضا کی ہے، امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ تو اگر میں 5 بجے اٹھا تو ایک اور پرابلم ہے، پھر مجھے کالج جانا ہوگا، کام پہ جانا ہوگا، تو میں سو نہیں پاؤں گا، میری باڈی تھک جائے گی۔ تو کیا تم باڈی کو آرام دینے کے لیے امام کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ کیا امام کو ناراض کر کے تمہاری باڈی کو آرام مل جائے گا؟ ساری زندگی بھی آرام نہیں ملے گا۔ تو سمپلسٹ آف فارمولاز، نمبر 1، چیک کرو امام ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی انسان اس فارمولے پہ عمل کرے برائی سے بچ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ دوسرا جملہ بھی ذہن میں رکھے، وہ کیا؟ امام کو خوش بھی کرے۔ فرسٹ لیول میں امام کو ناراض نہ کرے، چیک کرتا رہے میرا یہ امام، میرا کام امام کو ناراض تو نہیں کرے گا، ایک بات۔ سیکنڈ لیول میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھے، پورے ویک میں میں نے کون سا کام ایسا کیا کہ امام خوش ہوں گے، کون سا کام ایسا کیا جس سے امام خوش ہوں گے؟ تو عزیزان محترم، ہمیں خدا نے بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے آخر میں آنے والے فرزند کا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی کا مقام رکھے گا، بھائی کا مقام رکھے گا۔ تو ہمیں بہت بڑا وعدہ ملا ہے، جس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہوگی، اور یہ جو امپروومنٹ ہے یہ صرف یہ نہیں ہوگی کہ میں نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی، قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، صرف یہ نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی امپروومنٹ کہاں پر ہے؟ اندر ہے۔ ایک آدمی اندر حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، نعوذ باللہ، دکھاتا کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہے میں امام کے لشکر میں جانے والا ہوں، کیسے؟ ایسے کوئی لشکر میں نہیں جاتا، اندر پیوریفائی کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اندر سے یہ حسد اور نفرتیں نکالنی پڑتی ہیں۔ اور جو ہماری کمیونٹی کی پرابلمز ہیں، وہ ان پرابلمز میں اگر ہم اس فارمولے پہ عمل کریں تو ساری پرابلم سالو ہوتی ہیں۔ جتنی بھی آپ کمیونٹی کی پرابلمز بتاتے چلے جائیں گے وہ سب سالو ہو جائیں گی اگر آپ ان دو جملوں پہ عمل کر لیں۔ نمبر 1، ہمیشہ چیک کرتے رہو اس سے امام ناراض تو نہیں ہوں گے۔ ابھی مثلاً میں نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہوں اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، حسد، جیلسی ہے، اس جیلسی کے ساتھ میری نماز قبول ہونے والی ہے؟ ان سب کو چیک کرو، یہ صرف دکھاوے کا نہیں ہے دین، یہ دین اندر سے ہے۔ اور باہر کے کام اندر کو صحیح کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہم لوگ باہر کے کام کرتے ہیں باہری کو رکھنے کے لیے، اس سے دین کی ہم ڈیپتھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، امام کا لشکر تو پھر دور چلا جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ظاہر ہے ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، لیکن ابھی کوشچن آنسرز بھی ہیں، انشاءاللہ کچھ ہم کوشچن آنسرز کے اندر جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی خاص نظر کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی بلیسنگز کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ سوالات ہیں, ان میں سے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا امام جزیرہ خضرا میں رہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ؟ ہمارے پاس یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو جزیرہ خضرا کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے. خضرا کا مطلب ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے, گرین. تو جب یہ کانسیپٹ آیا کہ کوئی ایسا جزیرہ خضرا ہے بہت گرین ہے, تو پہلے تو سب سے پہلے لوگ گرین آئی لینڈ سوچنے لگے. اصلا گرین آئی لینڈ گرین ہے ہی نہیں, وہ وائٹ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ گرین نہیں ہے, وہاں پہ ساری برف ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام گرین آئی لینڈ نام کر کے, جزیرہ خضرا نام کر کے کسی جزیرے پر ہوں, اور وہ جزیرہ ایسا ہو جس پر میں شپ سے جا سکوں, تو جو قوم ریونین پہنچ گئی ہے وہ وہاں پہنچ جاتی پھر یقیناً. جو دنیا کے اس ڈاٹ کے اوپر آ کر آباد ہو گئی ہے تو وہ جزیرہ خضرا پہ بھی پہنچ جاتی پھر یقیناً. اگر ایسا کوئی آئی لینڈ ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں مل جاتا, اور 100 سال پہلے نہیں ملتا تو آج کے زمانے میں سیٹلائٹ کی ایج میں یقیناً مل چکا ہوتا. اور میں نے عرض کیا کہ جو یہاں پہنچ گیا تو وہ وہاں بھی یقیناً پہنچ جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. البتہ کیا یہ اس کانسیپٹ کے اوپر کوئی اسکالر فیور نہیں کرتا؟ کرتے ہیں. بعض اسکالرز اس کانسیپٹ کو فیور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایک آئی لینڈ ہے دنیا میں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ فیملی ہے امام کی, وہ وہاں رہ رہے ہیں, لیکن ہر ایک کی اپروچ میں نہیں ہے, وہ اس طرح کہتے ہیں. میں ایک اور بات کہتا ہوں, چلو فرض کرو کہ ہے یا فرض کرو کہ نہیں ہے, کیا میں اپنے جی پی ایس سے اس آئی لینڈ پہ پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں, نہیں ہے تو واقعی نہیں پہنچ سکتا, اور ہے بھی تو جو علماء کہتے ہیں ہے وہ خود کہتے ہیں کہ آپ اس طرح جی پی ایس کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے, آپ کو اپنے اندر کوالٹی بنانی پڑے گی. تو پھر میں ایک اور بات پوچھتا ہوں, اگر میں کوالٹی بنا لوں تو امام تو خود میرے پاس آتے ہیں پھر, تو پھر مجھے جزیرہ خضرا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے پھر بھائی؟ اگر کوالٹی نہیں ہے تو میں جزیرے پہ نہیں پہنچ سکتا, چاہے وہ ہے بھی, یہیں پہ برابر میں ہو تب بھی نہیں پہنچ سکتا. اب کسی نے پکڑ لیا کہ وہ برمودا ٹرائنگل میں, چلو اگر کوالٹی نہیں تھی تو تم برمودا ٹرائنگل میں بھی پہنچ سکتے ہو کیا؟ نہیں. مینہٹن میں نہیں پہنچ سکتے, اگر وہاں پر بھی ہو تب بھی نہیں پہنچ سکتے. کوالٹی نہیں ہے تو نہیں پہنچ سکتے, کوالٹی ہوئی تو امام آ سکتے ہیں پھر. تو پھر جزیرے کے اوپر اتنی زیادہ کیوں لڑائی کریں؟ اس سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ کسی ایسے کے اوپر آپ اپنی ایفرٹس کریں, اپنا دماغ لڑائیں جس کا کوئی پریکٹیکل رزلٹ ہو. جزیرہ خضرا ہوا یا نہیں ہوا, اس کا کوئی پریکٹیکل رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. لہذا آپ کیا کریں, آپ اپنی پریپریشن کے اوپر غور کریں, اپنی تیاری پہ. ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا ریلیکس ہو سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد ابھی ملا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا تھوڑا جلدی کرنا ورنہ ایک ہی سوال میں ختم ہو جائے گا. یہ کہنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں, لیکن مجھے بھی پتہ ہے, میں بس یہ واقعہ سنا دوں. ایک آدمی تھا, وہ بہت چلایا امام کے حضور پہنچنے کے لیے, بہت رویا, مناجات, دعائیں, یہ وہ کرنے کے بعد, بہت التجا کرنے کے بعد امام اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس کو بولا کہ فلاں شہر میں ایک آدمی, ایک بازار ہے, تم وہاں جاؤ. اس بازار میں, یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا یقین, اس بازار میں ایک آدمی تالے سے ہی کرتا ہے, اس آدمی کے پاس جاؤ, اس کو مل لو. یہ وہاں پہ گیا, جو بندہ تالے سے ہی کرتا تھا اس کو دیکھا, وہ بوڑھا سا ایک آدمی تھا, وہ تالے سے ہی کرتا تھا, لاکس ریپیئر کرتا تھا. اس نے دیکھا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ میں کیا کروں, تو اس نے جا کر دیکھا کہ بھائی میں اس سے کیا کروں, تو اس کھڑا ہو گیا. وہ تھوڑی دیر اس نے نوٹ کیا کہ امام تشریف لے آئے, امام تشریف لے آئے. اس نے نوٹ کیا کہ میں امام کو دیکھ رہا ہوں, یہ جو تالے والا ہے یہ نہیں دیکھ رہا, اس کو نظر نہیں آ رہا. تو اس نے کچھ امام سے کہنا چاہا تو امام نے کہا رک جاؤ, یہاں بیٹھ کے دیکھو. تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی, ایک تالا لے کر آئی, اور اس نے کہا کہ بھائی یہ تالا خراب ہے, تم یہ تالا خریدو گے؟ اس نے کہا ہاں خریدوں گا. फिर उसने बूढ़ी औरत को कहा कि अगर तुम एक रुपए दो, करेंसी में चेंज कर रहा हूं, तो मैं ताले को सही कर दूंगा। तो अगर तुम्हारे काम का है ये ताला, तो एक रुपए में ताला सही हो जाएगा, तुम अपना काम निकालो। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना है। उसने कहा ठीक है। तो उस औरत ने पूछा कितने का लोगे? उसने कहा मैं मसलन कह रहा हूं कि भाई मैं 10 रुपए का लूंगा। तो वो बूढ़ी औरत खुश हुई। उसने कहा कि मैं बाजार में जितने लोगों के पास भी गई थी, करेंसी चेंज कर रहा हूं, नंबर्स भी चेंज कर रहा हूं, कोई मुझे 5 भी नहीं देता था, तुम 10 दे रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तो तुम ऐसा करो मुझे 8 दे दो, क्योंकि मार्केट में तो कोई 5 भी नहीं दे रहा था, तुम 10 क्यों देते हो, तो तुम 8 दे दो, बाकी सही हो गया काम। उसने कहा ताला पकड़ो, 10 लेना है तो सही है, वरना जाओ, मैं 8 में नहीं लूंगा, मैं 10 में लूंगा। तो उसने कहा मैं तो खुद छोड़ रही हूं 2 रुपए। कहने का नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, ये ताला 10 रुपए का है, मैं 10 में लूंगा, और अगर तुमको कुछ कम में बेचना है तो किसी और को बेच दो, मैं इतने में लूंगा। तो ये देख रहा था कि क्या हो रहा है यहां पर, ये बूढ़ा कितना ईमानदार आदमी है। तो इमाम ने इस आदमी को देखा और कहा कि अगर तुम इतने ईमानदार हुए तो हम तुम्हारे पास भी आएंगे, ईमानदार बनो। ईमानदार बनो क्या मतलब? जब तुम्हें कोई नहीं पकड़ रहा होता, ना गवर्नमेंट का ऑडिटर, ना तुम्हारा डील करने वाला बिजनेस का क्लाइंट, ऑनेस्ट होते हो या 2 नंबर करते हो? अगर तुम्हें पता चल जाए कि इसका 5 रुपए मेरे पास आ गया है, इसको नहीं पता, ऑडिटर्स को नहीं पता, बैंकर्स को नहीं पता, सिर्फ खुदा को पता है, वापस देते हो या नहीं देते हो? स्पेशली अगर वो भी समझ रहा है कि तुम्हारे पास ही होना चाहिए, वो भी कह रहा नहीं 5 तुम्हारा ही है, अब भी तुम दोगे या नहीं दोगे? इसको हम लोग क्या कहते हैं, माजरत के साथ कह रहा हूं, हमारी दुनिया में जो बेमानों की दुनिया बन गई आजकल की, इसमें इसको कहते हैं मैड ऑनेस्ट, पागल दीवाना। ये इतना ईमानदार है कि ये पागल हो गया है। तो अगर आप मैड ऑनेस्ट हो तो फिर इमाम तशरीफ लाते हैं, और अगर छोटे मोटे ऑनेस्ट हो, जहां 2 नंबर चलाने का चांस मिल गया तो चलो ठीक है, अगर पकड़ में नहीं आ रहा तो चला दो, तो फिर इमाम नहीं आते, फिर नहीं आते। तो ये लेसन हो गया, तैयारी का भी जरिया बता दिया। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्होंने दूसरा सवाल में पूछा कि 313 जो होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, कौन सी पोजीशन उनके पास होगी? अगर मुझे 313 की सारी पोजीशन पता होती ना, तो या मैं उनका हेड होता या मैं उनके साथ होता, और अल्लाह की कसम मैं उनमें से नहीं हूं। तो भाई ये तो सीक्रेट होगा जो मुझे तो क्या किसी को भी पता नहीं होगा, तो इमाम को पता होगा, तो मुझे नहीं पता। ना रिवायतों में बयान हुआ है कि उन 313 की रैंकिंग पोजीशंस क्या हैं, ये हमें नहीं मालूम। हाँ ये पता है कि वो कमांडर्स होंगे, उनके नीचे लोग होंगे, डिटेल्स हम लोगों को नहीं पता। और मेरा अपने ख्याल है इवन डे बिफोर रीअपियरेंस किसी को नहीं पता होगा, शायद खुद इन लोगों को भी नहीं पता होगा कि बाकी कौन है, शायद ये उसी दिन सब राज खोलेंगे। उसके बाद पूछा है कि हमने 50 विल बी वुमेन, विल दे हैव अ पोजीशन लाइक ऑफ मेन? अभी तो मर्दों का नहीं पता क्या पोजीशन होगी, वो खवातीन का कहाँ से पता चलेगा? वो तो वैसे भी खवातीन होंगी, फिर हमें कहाँ से पता चल जाएगा उनकी क्या पोजीशन होगी? हाँ ये 50 होंगी या नहीं होंगी ये भी मुझे नहीं मालूम। हाँ रिवायात कहती हैं कि उसमें खवातीन भी होंगी, 50 होंगी, उस पर भी रिवायत शायद कोई हो, लेकिन मेरा अपने ख्याल है कोई बहुत ऑथेंटिक रिवायत हमारे पास नहीं होगी कि एग्जैक्टली नंबर खवातीन का क्या होगा, शायद मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई इतनी ऑथेंटिक रिवायत ज़्यादा हो। अब यह है कि खवातीन होंगी या नहीं होंगी, हाँ यकीनन होंगी, यकीनन होंगी। अब उनका रोल क्या होगा, मैंने अर्ज़ किया वो तो मर्दों का भी नहीं पता कि क्या रोल होगा, लीडरशिप का होगा, तो खवातीन का भी कोई ऐसा रोल होगा कि जो خواتین کو کمیونیکیٹ کر سکیں، خواتین کو لیڈ کر سکیں اس پوری موومنٹ کے اندر. یہ بہت بڑی موومنٹ ہے. آپ سوچو اگر چھوٹے سے کسی ملک کو ایجوکیٹڈ کرنا ہو، بہت بڑی موومنٹ چاہیے. اب چھوٹا سا ملک چھوڑو، مثلا میں اپنا ملک کی مثال دیتا ہوں، ہمارے ملک میں 220 million لوگ ہیں، 220 million. ابھی میں سوچوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، صرف کراچی میں جو پاپولیشن ہے وہ 20 million سے زیادہ ہے، اونلی ان کراچی مور دین 20 million ان کراچی. اچھا، پورے کنٹری میں 220 million ہے تقریبا. اچھا، ابھی فرض کرو ان کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے. ابھی تو ہماری گورنمنٹ ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے، کوالٹی والٹی کی بھی بات نہیں کر رہی. ایجوکیشن دینے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ او مائی لارڈ، پتہ نہیں ٹینز آف ایئرز لگ جائیں گے ان کو 100% ایجوکیٹڈ کرنے کے لیے. اچھا، اب میں کہتا ہوں ایجوکیشن نہیں، کوالٹی ایجوکیشن، اللہ جانتا ہے. پھر اب میں تیسری بات کہتا ہوں، کوالٹی ایجوکیشن نہیں، ان کو انسان بنانا ہے. او ہو ہو، پھر تو خدا ہی کر سکتا ہے. اب سوچو ذرا، پوری دنیا کو انسان بنانا ہے، یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت بڑی موومنٹ چاہیے ہوگی. اس میں ہر ایک آدمی کی حمایت چاہیے ہوگی، مرد، عورت، بچے، سب اسٹرگل کریں، ایفرٹس کریں گے، تب کہیں جا کے ہوگا. ہاں، یہ سمجھ میں آتا ہے کیسے ہوگا. اگر تھوڑا سا انسانوں کی عقلیں صحیح ہو جائیں تو یہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو خواتین بھی اس میں شامل ہوں گی. پوزیشن کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں نے عرض کر دیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل ایک سوال ہوا تھا کہ اگر خدا نے آئمہ کو ایک اسٹیٹس دے دیا تو پھر ان کا کیا کمال ہوا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح امتحان لیتا ہے خدا. اب ایک اور سوال ہے اسی ٹائپ کا، وہ یہ کہ اگر خدا نے ان کو معصوم بنایا ہے، وہ گناہ نہیں کریں گے؟ ہم معصوم ہیں کیا؟ نہیں، ہم گناہ کریں گے. تو وہ کر نہیں سکتے گناہ، تو گناہ نہیں ہوگا، اور ہم کر سکتے ہیں اور ہمارا گناہ ہوگا، تو ان کا کیا کمال ہوا پھر؟ کوشچن پھر وہیں پہ آ گیا جو کل ہوا تھا. تو ایک سادہ سا ایک جواب دوں گا ایک روایت سے. ایک آدمی ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد. وہ آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر امام سے کہا کہ مولا تھوڑا سا تحمل کیجیے گا، لوگ کیسے کیسے سوال کرتے تھے، اللہ جانتا ہے. اہل بیت ایک طرف سے دشمنوں کے ہاتھوں مظلوم تھے، دوسری طرف سے بعض دوستوں کے ہاتھوں بھی مظلوم تھے. بندہ آ کے سوال کرتا ہے، البتہ اس کے سوال سے ہمیں ایک فائدہ ہو گیا کہ امام نے روایت ہمیں ہمارے لیے مل گئی. تو آ کر اس نے امام سے سوال کیا کہ مولا کیا امام بھی گناہ کرتے ہیں؟ ہمیں ایک فائدہ ہو گیا، امام کا جواب مل گیا. امام نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان راستہ لیا. امام نے پوچھا، اب آپ ذرا تصور اور کیجیے گا، امام نے کہا کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہو، بہت بھوک لگی ہے، تمہارے سامنے بہت ڈیلیشیس کوئی کھانا رکھا ہوا ہے لیکن اس میں پوائزن ہے، تو جس فوڈ میں، جس ڈش میں پوائزن ہے، تم اس سے کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں، اس میں ڈش میں پوائزن ہوگا وہ میں نہیں کھاؤں گا، مزیدار ہے، ڈیلیشیس ہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا چونکہ میں کھاؤں گا تو کھانے تھا تو مزہ آتا، یہاں تو میری جان جا رہی ہے، میں مر جاؤں گا تو میرا لاس بہت زیادہ ہے، میں ٹیسٹ کی خاطر جان نہیں دوں گا. تو امام نے فرمایا ہمیں بھی گناہ کی ریالٹی پتا ہے، ہمیں پتہ ہے گناہ کی ریالٹی کیا ہے. جب ہمیں گناہ کی ریالٹی پتہ ہے تو ہم کیوں گناہ کریں گے؟ تم پوائزن نہیں کھاتے، تمہیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے گناہ پوائزن سے زیادہ سخت ہے، ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. اچھا کیا اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ خدا نے ان کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے؟ نہیں, باندھا ہوا نہیں ہے, علم دیا ہے. علم کے ذریعے سے ان کے سامنے ریالٹیز کلیئر ہیں. جب ریالٹیز کلیئر ہیں تو کیوں گناہ کریں گے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کچھ چیزوں کی ریالٹی تو ہمارے لیے بھی کلیئر ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس گناہ کی وہ ریالٹی کلیئر نہیں ہے جو ان لوگوں کے لیے کلیئر ہے, لیکن بعض چیزوں کی ریالٹی تو ہمارے لیے بھی کلیئر ہے. مثال کے طور پر مثلاً فرض کیجئے میں اور ہمارے علماء حضرات یہاں پہ تشریف فرمائیں, آپ لوگوں کے سامنے میں گالی بکوں گا, ریکارڈ ہو رہا ہے, گالی بکوں گا یہاں پہ؟ نہیں. کیوں؟ مجھے پتا ہے میرا سارا کیریئر ڈوب جائے گا اگر میں گالی بک گیا. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ پوری دنیا میں چلا جائے گا, لوگ کہیں گے وہ مولانا ہے نا, وہ یہ کرتے ہیں حرکتیں. صحیح ہے؟ تو میں آپ کی وجہ سے کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں, میں اپنی زبان پہ اتنا کنٹرول کروں گا انشاءاللہ, ایسا نہ ہو کہ ابھی تھوڑی دیر میں بک بیٹھوں, شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو میں اتنا کنٹرول کروں گا کہ آپ کی وجہ سے بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے, خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, میں لوگوں کی خاطر گناہ نہیں کرتا. متقی پرہیزگار خدا کی خاطر گناہ نہیں کرتا, کہتا ہے یہ سب دنیا خدا کے سامنے ہے, کیسے گناہ کروں؟ حیا کرتا ہے خدا سے, شرم کرتا ہے جس خدا نے اس کو اتنا کھلایا. ابھی ہمارے ماں باپ کے سامنے, خیر ابھی تو مینرز چینج ہو رہے ہیں, ایک زمانہ تھا بچے باپ کے سامنے, مثال کے طور پر سگریٹ پیتا بھی ہو نا تو باپ کے سامنے نہیں پیتا تھا, کہتا تھا یار اس کا دل دکھے گا. آج کی دنیا تو خیر معاملہ ہی کچھ اور ہوا ہے, تو وہ چھپاتے تھے. تو مثال کے طور پر کوئی چیز دیکھنی ہو تو بابا سے کہتا تھا یہ جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا, ورنہ میں نہیں دیکھوں گا. ابھی سب بیٹھ کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں ڈرائم بازی. تو وہ جناب علی کیوں کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا یار باپ ہے, دیکھے گا اس کا دل دکھے گا. مارے گا کیا؟ نہیں مارے گا نہیں, دل میں تکلیف ہوگی. جو اللہ کو چاہتا ہے نا وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا, کہتا یار میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا, اس کی محبت ہے میرے ساتھ, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, اس نے مجھے پالا ہے, دیکھو ماں باپ کی طرح کے لوگ دیے, اتنی بلیسنگز دیے, اتنی نعمتیں دیے, اب میں آ کے خدا کے خلاف کام کروں؟ یہ میں نہیں کر سکتا. باپ تو کچھ بھی نہیں کرتا جو خدا کرتا ہے, ماں وہ نہیں کرتی جو خدا کرتا ہے. ماں کی محبت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی. جب ماں ہمیں نہیں جانتی تھی تب اس کی محبت کس نے دی تھی؟ تب بھی خدا نے. ہم قبروں میں چلے جائیں گے, نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا, کون محبت کرنے والا ہوگا؟ خدا ہوگا اور اس کا نظام ہوگا, اس کا نبی ہوگا اور اس کا امام ہوگا. تو جو خدا اتنا چاہتا ہے اسے ناراض کیوں کروں؟ اتنا چاہنے والے کو تو بعض اوقات مسئلہ یہ ہے, امام کیوں گناہ کرے بھائی؟ کبھی کرے گا ہی نہیں. وہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, ابھی کرتا ہوں. اللهم صل على محمد. اچھا یہاں پہ کسی نے کوشچن اٹھایا ہے کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ چوتھے امام سیریا میں شام میں جیل میں نہیں رہے. سوال میں پوچھا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ چوتھے امام جیل میں نہیں رہے. صحیح. اچھا کیا ان کے پاس پروف ہے؟ تو انہوں نے دو چار ایک دو باتیں کہی ہیں. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہسٹری کے بعض کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے ریسرچ کر بھی دوں, آپ ریسرچ کے اس لیول کے اوپر نہیں آ پاؤ گے, اور آپ کی زندگی اور موت کے لیے, دنیا اور آخرت کی ہدایت کے لیے اس موضوع سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا ہے. اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو مجھے ایک زمانے میں یاد تھا, رٹا ہوا بھی تھا میں نے, کہ لوگ پوچھتے ہیں تو پھر پھنسا دیتے ہیں تو میں رٹ لیتا ہوں. پھر ایک زمانے میں میرے دماغ سے نکل گیا. اب وہ آیا مجھ سے کہنے کا مولانا حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ اس سے تم کو کتنی رکعت کا ثواب ملنے والا ہے. कहने का मौलाना रकत का सवाब मिले या नहीं मिले, मुझे किसी ने बताया कि अगर हजरत मूसा की वालदा का नाम लो तो ताला खुल जाता है, लॉक खुल जाता है। तो मैंने कहा कि भाई ये वो गारंटी से बता देता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम लेने से लॉक नहीं खुलता है, ठीक है। अगर इस तरह लॉक खुलता होता ना तो अल्लाह का नाम लेने से भी खुल जाता फिर। अगर खुलना ही है तो खुदा का नाम ले लो, भी उससे भी खुलेगा। सबसे बड़ा मसला क्या है, आप रिसर्च जरूर करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें, लेकिन थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट कर लें। किस पे रिसर्च करने से आपकी जिंदगी में अल्लाह का नजदीक होना हासिल होगा, और कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ रिसर्च है जिसके ऊपर काम करके आपको खुदा का कुर्ब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक दफ़ा मैं एक जगह पे था, वो एक बंदे खुदा मेरे पास आया। वो बंदे खुदा वैसे आलिम मशहूर है, आलिम मशहूर है। मैं खुद भी तालिब इल्म था उस ज़माने में और अभी भी हूँ, वो भी तालिब इल्म था, हम लोग एक जगह बैठे थे। वैसे वो पढ़ा लिखा मशहूर है, लेकिन मैंने उससे जब बात बात की तो मैंने कहा तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, तो उसने अपनी हॉबीज़ बताई मुझे। अब वो आलिम मशहूर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी हॉबीज़ बड़ी ज़बरदस्त होंगी तो मैं भी कुछ फॉलो करूँ। उसने बताया मेरी एक हॉबीज़ ये है कि मैं दुनिया की बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स की कैटलॉग्स जमा करता हूं। है? मैंने कहा क्या कारों की कैटलॉग जमा करते हैं? कहने का हाँ, BMW, मर्सिडीज बेंज और पता नहीं कौन कौन सी, मैं इनकी कैटलॉग्स जमा करता हूं। मैंने कहा उसके बाद क्या करते हो? कहने लगा उसके बाद मुझे सबका पता होता है कि उसका उसकी जो ब्रेक की लाइट है उसको कितनी दूर से देख सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा अभी ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि इससे मुझे जन्नत कितनी मिलेगी, फिर इससे अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा मुझे, इससे इमाम की हमराही नसीब होनी है, इससे मेरी स्पिरिट पे डेवलपमेंट होगी, इससे क्या होना है, कोई यूज होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, कोई तरीका होना चाहिए। मतलब फर्ज करो, मैं पॉजिटिव चीजें बहुत होती हैं, मतलब फर्ज करो आपने मेटल्स पर काम किया, मेटल्स पे काम किया, क्यों मेटल्स पे काम किया, मतलब आयरन का बिहेवियर क्या है, एल्यूमिनियम का बिहेवियर क्या है, फला मेटल क्यों, इससे कंस्ट्रक्शन में मदद मिलेगी, तो कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन से लोगों की जिंदगी में आसानी आएगी, मेक सेंस। आपने गैसेस पे काम किया है, क्यों, गैसेस फ्यूल्स में इस्तेमाल होती हैं, लोग फ्यूल के अंदर इकोनॉमी पे आएंगे, उनकी जिंदगी में आसानी होगी, मेक सेंस। मेडिसिन पे काम किया, लोग बीमार होते हैं, लोगों को बीमारियों से निजात मिलेगी, वजह बनती है। आपने किस पे काम किया है, मर्सिडीज की ब्रेक लाइट कितनी दूर से नजर आती है, अरे इससे क्या किसकी जिंदगी में आसानी आने वाली, सही है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि ये टॉपिक इतना मसलन लो टॉपिक है, नहीं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, फर्ज करो ये पता चला इमाम प्रिजन में नहीं थे, फर्ज करो कि ये पता चला कि इमाम प्रिजन में थे, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, इमाम की सफरिंग्स थी या नहीं थी, कन्फर्म थी, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। प्रिजन में एक महीने रहे या 6 महीने रहे, मैं पूछता हूं चलो एक दिन रहे, ये बताओ इमाम ने सफरिंग फेस की थी या नहीं की थी। हाँ, अब मैं जुमला अर्ज करूंगा, इमाम की सफरिंग प्रिजन में नहीं थी, इमाम की सफरिंग दरबार में थी, बाजार में थी। प्रिजन की सफरिंग उससे कम थी जो दरबार और बाजार के अंदर हुआ। इज देयर एनी डाउट कि वो बाजार में थे दरबार में थे? नो डाउट, नो डाउट एट ऑल कि वो दरबार में थे और बाजार में थे। तो भाई तुम क्यों एक ऐसे टॉपिक के ऊपर अपनी जिंदगी का मेजर टाइम या डिफरेंसेस लगा रहे हो जिसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है। हमारे पास एक टॉपिक है, वो ये कि जो अहले बैत 40 के दिन करबला पहुंचे, क्या ये 61st हिजरा था, तो जिस साल आशूर हुई उसी साल 40 करबला पहुंच गए, अगर ऐसा है तो इमाम का प्रिजन में रहना बहुत कम है। क्यों? चूंकि 10 तारीख मुहर्रम की, 20 तारीख सफर की, इसमें बीच में सिर्फ 40 डेज हैं। 40 डेज में करबला से कूफा गए, कूफा से शाम गए, शाम के इवेंट्स हुए, फिर वापसी की ट्रैवलिंग हुई और 40 को पहुंच गए करबला में दोबारा। तो ये ऑल इवेंट 40 डेज का लगता है और बहुत मुश्किल है कि ये इवेंट 40 डेज में निबट जाए। इसका मतलब क्या है? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर इमाम अरबईन के दिन पहुंचे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि जो रिवायात हमें बता रही हैं उससे लग रहा है कि फर्स्ट ईयर है ये, सेकेंड ईयर नहीं है। तो ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, पॉइंट ऑफ रिसर्च है कि वॉज इट फर्स्ट ईयर 61 हिजरा था अरबईन का दिन जिस दिन मसलन अहले बैत वापस पहुंचे थे, या वो 62 हिजरा था। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, 61 था या 62 था, इमाम की मजलूमियत कम होती है क्या? नहीं, इमाम की मजलूमियत कम नहीं हुई है। क्या मिसाल के तौर पर अगर ये 62 था तो मसलन नाउजुबिल्ला सत नाउजुबिल्ला इमाम की मजलूमियत पे रोना बंद कर दूं, या 61 था रोना बंद कर दूं? और अब मैं मसाइब तो नहीं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, लेकिन जो प्रूवन मजलूमियत है वो कम है क्या? तो डिस्प्यूटेड मजलूमियत के ऊपर क्यों इतना वक्त लगा रहा हूं मैं? जो प्रूवन है वो बहुत है, सब कुछ बहुत है वो, उसके ऊपर उसके बाद बाकी के ऊपर क्यों जाओ? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री के अंदर हैं, स्कॉलर्स के लिए हैं, वो जाएं रिसर्च करें। हाँ, अगर उसकी वजह से कोई गलत फहमी लोगों के अंदर आ रही है उसकी करेक्शन होनी चाहिए ताकि उनको हेल्प हो जाए, उनका दीन मजबूत होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से कोई ऐसा डिस्प्यूट हम खड़ा कर दें कि लोग अहले बैत से दूर होने लगें, खुदा से दूर होने लगें, तो भाई ये मत करो। असल ऑब्जेक्टिव लोगों का खुदा के नज़दीक जाना है, उसको उससे महरूम नहीं करना चाहिए। बाकी बात चीज़ें होती रहती हैं। दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक नहीं, और दूसरे दे दें, इसको छोड़ दें, और दूसरे दे दें। इन्होंने पूछा कि भाई क्या जरूरी है कि हम अरीजा को इन राइटिंग लिखें? सही है, जबकि इमाम तो हमारे दिल को भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो अब मैं अगर इस रूल को फॉलो करूं तो फिर दुआए कुमैल क्यों पढ़ना है? वो तो खुदा तो जानता है अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। तो बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैं अगर किसी परेशानी में मुब्तला हूँ तो खुदा जानता है कि मैं परेशानी में हूँ, लेकिन खुदा ये चाहता है कि मैं अपनी ज़बान से भी कहूँ अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दुआहू। खुदा चाहता है, खुदा चाहता है मैं उसकी बंदगी में नमाज पढ़ूँ। अच्छा, अगर मैं नमाज ना पढ़ूँ, सारे दिन सजदा करता रहूँ, सही नहीं है, मुझे नमाज पढ़नी है जिसमें कयाम है, जिसके अंदर रुकू है, जिसके अंदर सजदा है, जैसे खुदा ने चाहा वैसे करना। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है? बाज़ औक़ात एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, बाज़ औक़ात अटेंशन लाने के लिए होता है, बाज़ औक़ात उसके अंदर कोई रियलिटी होती है। तो ये खुदा ने कुछ चीज़ें दी हैं हम लोगों को, अरीज़ा भी वैसे ही। अच्छा, क्या वाजिब है? नहीं, वाजिब नहीं है। अगर कोई नहीं लिखे और कहे कि मैं अपने इमाम से गुफ्तगू करके मुझे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, तो गुफ्तगू करो। कोई ये कहता है नहीं मौलाना, जब मैं लिखता हूँ ना तो मेरा ज़्यादा दिल कनेक्टेड होता है, हाँ तो लिखो। जो जिस तरह फील करता है कि मैं ज़्यादा कनेक्टेड होता हूँ, मसलन मुमकिन है कोई मुझे ये कहे कि मौलाना मैं नहीं लिखता हूँ, क्यों नहीं लिखता? मसलन ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, किसी ने मुझसे वहाँ पर मॉरिशस में भी सवाल किया कि मौलाना हमारी कंट्री अलाउ नहीं करती कि आप नेचुरल रिसोर्सेज में पेपर्स डालें। तो अभी हम वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज में पेपर्स डालते हैं, ये गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है, तो हम डालें या ना डालें? या मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक ड्रामा, वो मुश्किल हो गई हम लोगों के साथ, हम लोग एक पुल पे जाके अरीजे फेंकते थे, वो पानी नीचे जमा हो जाता था, लोग सारे अरीजे उठा लेते थे। तो ये सब मुश्किलात होती हैं। अगर ऐसी कोई मुश्किल है कि मसलन इस कंट्री के अंदर आप नेचुरल रिसोर्सेज में पेपर नहीं डाल सकते हो, या कोई और वजह है, अच्छा उसके और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे मैं राइटिंग में नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ कनेक्टेड रहूँ, तो ये कर लो। लेकिन मुझे एक खतरा होता है, आज हम राइटिंग में छोड़ेंगे, कल चूंकि ये फिजिकल चीज दरमियान से निकल जाएगी, फिर बोलना भी छोड़ देंगे, ये भी एक खतरा होता है। तो बाद औकात हम फिजिकल चीज का सहारा लेते हैं। देखें आप, एक सादा सी बात है, بھئی اگر کوئی یہ کہے میں مولا ابو الفضل کو ویسے بھی ندا دیتا ہوں, علم کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی علم کی کیا ضرورت ہے, میں تو ویسے بھی امام کو اور مولا ابو الفضل کو آواز دیتا ہوں, تو میں اس سے کہوں گا نہیں, مجھے ابھی بھی علم چاہیے. کیوں؟ مجھے ڈر ہے اگر یہ نشانی نکل گئی تو کل تم آواز بھی دینا نہ بھول جاؤ کہیں. چاہیے, ان نشانیوں کی ویلیو ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. ان نشانیوں کی ویلیو ہے, علم کی ویلیو ہے ہمارے پاس. مثلا ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں, اب میں اس میں ڈیتھ میں نہیں جاؤں گا, پھر آپ پھر ملا صاحب بھی کہیں گے جلدی مولانا جلدی. تو آپ کچھ چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے ہمیں اگلے کنیکشن تک پہنچانے کے لیے, تو ان تمام چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے خدا تو جانتا ہے, خدا بہت کچھ جانتا ہے, خدا اندر تک بہت کچھ جانتا ہے, لیکن پھر بھی کہتا ہے نہیں ایسے کرو مجھے پسند ہے. تو مثلا خدا جانتا ہے میں نبی کی عزت کرتا ہوں, خدا جانتا ہے میں نبی کا احترام کرتا ہوں, لیکن کہتا ہے خدا کہ تم درود بھیجو, درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
ایک سوال سے کہ کیل لو میئر آکتا افسر پسورا پروشید امام مہندی علیہ السلام ملک جی مولانا شروعات میں انہوں جواب دے دیو چھے پہ اما ٹائم برباد کروانا نہ تھی دریک پوتے سمجھی لے کہ کیم کروں کہ امام مہندی نے پوتے باج مہاوی سکے ان قربت حاصل کری سکے. اور مولانا یہ کہ دو لفظوں میں آپ بتا سکتے کہ
مشکل ہے,
ہاں تو کیا کون کون لوگ امام زمانہ سے ملاقات کی اس زمانے میں دور حاضر میں؟ آپ نے آپ طرف تو میں اشارہ نہیں کرتا,
میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. دیکھو ایک سادہ سی بات, ہم لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی خواب میں کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو وہ ہر جگہ بیٹھتا ہے بولتا ہے میرے اوپر تو بڑا کرم ہے, مجھے مولا کی زیارت نصیب ہوئی ہے. یہ اچھی پریکٹس نہیں ہے. اگر تم کو خدا نے کوئی بلیسنگ دی بھی ہے تو تم کو چوراہے پر راؤنڈ اباؤٹ پہ جا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ساتھ رکھو. خدا کوئی ریوارڈ دینا چاہتا ہے اپنے لیے رکھو. کیوں؟ بعد میں ایروگنس بھی آ سکتی ہے, غرور آتا ہے انسان, تکبر آتا ہے انسان. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ ایک آدمی مولا آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام کے گھر پہ گیا, اس نے سوال جواب کیے, رات کو دیر ہو گئی, رات کو دیر ہو گئی اور وہ واپس جانے لگا تو امام نے کہا کہ اب رات دیر ہو گئی ہے, تم یہیں بیٹھو اور یہیں رات کو سو جاؤ. وہ گھر امام کے گھر پیچھے تھا, سامنے مہمانوں کی جگہ تھی, تو وہ وہاں پہ بیٹھے تھے, سوال جواب ہو رہے تھے. امام نے کہا یہیں رکو, رات کو یہیں سو جاؤ, اور تم رک جاؤ, میں تمہارے لیے بستر لے کر آتا ہوں, مثلا ایسی یا نوکر سے بھجواتا ہوں, اس طرح کی کوئی بات. تو وہ رک گیا اور امام کا انتظار کرنے لگا, تو اس میں خیال آیا اس کے ذہن میں کہ خدا نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہے کہ میں معصوم کے گھر پہ مہمان بن گیا. تو اس نے نماز شکرانہ پڑھنے شروع کی, اس نے شکرانے کی نماز پڑھنا شروع کی, اور شکرانے کی نماز پڑھ کے سجدے میں تھا کہ خدا کا شکر کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی, اس کے دماغ میں آیا کہ کل جب میں اپنے مومنوں کو بتاؤں گا. اسی موقع پر امام نزدیک آئے اور اس کے سائیڈ میں دھکا دے کر اس سے کہا ہوشیار, تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے, شیطان دھوکہ نہ دے. ٹھیک ہے تم کو ایک نعمت ملی ہے, کل لوگوں کے سامنے بولو گے شیطانیت بھی آئے گی, خاموش رہو. وہ ایک فارسی میں شعر ہے, اب یہاں پہ فرینچ میں ہوتا تو کوئی بات تھی, لیکن فارسی میں تو کہتے ہیں کہ جس کسی کو بھی خدا راز سکھاتا ہے اس کے منہ کو سی دیتا ہے, اس کے منہ کو سی دیتا ہے. اور جو منہ کھول کے بولتا رہتا ہے, وہ شعر میں نہیں ہے میں بول رہا ہوں, یہ میرا شعر ہے, جو منہ کھول کے بولتا رہتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر خالی ہے. جس کا اندر بھرا ہوتا ہے اس کا منہ بند ہوتا ہے, وہ چلاتا نہیں ہے پھر. اور ایک اور بات میں عرض کر دوں,
خالی ڈبہ زیادہ آواز
کرتا, زیادہ آواز کرتا. ایک عرفا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, اب پتہ نہیں یہ شاید اتنی اچھی نہ ہو ایک لحاظ سے, ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے, جب انسان کوئی پاگل ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے تو وہ کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے, صحیح ہے, جس کو ہم لوگ اردو میں محاورے میں کہتے ہیں دیوانے کی بڑھ, دیوانے کی بڑھ, یعنی ایسی الٹی سیدھی بول رہا ہے, ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی,
क्यों? आदमी दीवाना है, इसके थॉट्स में कनेक्शन नहीं है। एक आसमान की बोलता है, एक जमीन की बोलता है। अरबी में इसको कहते हैं शताहियात। दीवाना ऐसी उल्टी सीधी बातें करे उसको शताहियात कहते हैं। तो ये जो ओरफा होते हैं, ये बाद औकात कुछ ऐसी रियलिटीज से कनेक्ट हो जाते हैं। वो रियलिटीज अगर लोगों को बता दें तो लोगों को समझ में नहीं आती। जब वो इन रियलिटीज को बोलते हैं उस कनेक्शन के आलम में, तो इसको कहते हैं शताहियात। क्यों? पब्लिक उसको समझ नहीं पाती। पब्लिक ब्लेम करती है, पब्लिक एक्यूज करती है, उनको टॉर्चर भी करती है बादों का। तो ओरफा जिनको खुदा वाकई कोई मकाम देता है, वो साइलेंस को प्रिफर करते हैं। साइलेंस, इसको कहते हैं सीक्रेसी, कितमानो सिर, सीक्रेसी रखना। तो अगर किसी को इमाम की जियारत नसीब होगी, वो सीक्रेसी में जाएगा, वो उसका ढंडोरा नहीं पीटेगा। हाँ, ऐसे मसलन ऐसे लोग कन्फर्म हैं, कन्फर्म हत्ता इस दौर के अंदर भी, इससे पिछले वाले अदवार में भी, कि जिन्होंने इमाम से मुलाकात की है, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कन्फर्म है। लेकिन क्या वो लोग आके सबको बताएंगे? नहीं, कोई ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट होता है जो उसको दिया जाता है। दिया ही उसको जाता है जो कैपेबल होता है इस सीक्रेट की, वरना उसको सीक्रेट नहीं मिलेगा फिर। तो इस तरीके से दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
इमाम ज़माना की ज़हूर बात हमेशा हम सुनते रहते कि जंग होंगी, जंग होंगी। तो सुन, क्या सारी जिंदगी जंग करेंगे या क्या? और कौन से हथियार से जंग करेंगे? असला क्या होंगे?
असला क्या हो? इन्होंने पूछा कि भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक लिहाज से, कि इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो जंगें होंगी, तो वो जंग किस असलहे से होगी? सही है। एक और मसला भी है, वो ये कि बहुत सारे लोग तो जैसे ये सुनते हैं इमाम तशरीफ़ लाएंगे जंग होगी, तो वो कहते हैं मौलाना हम लोग पीसफुल सिटीज़न हैं, हमारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो शायद कह लो, बाद में नहीं कहना। क्यों? लश्कर से बाहर निकाल दिए जाओगे। अभी तो बोल लो, बाद में नहीं कहना। क्यों? तैयार रहो। खुदा का दीन सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं है। खुदा के दीन में अमीरुल मोमिनीन के साथ खड़े होकर जंग सिफीन लड़नी पड़ती है। खुदा के दीन में करबला में खड़े होकर इमाम हुसैन के सामने कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ये जो हमारे यहाँ ईद उल अज़हा पे जानवर कुर्बान करते थे, पता नहीं यहाँ पे करते हैं या नहीं करते। करते हैं, बहुत अच्छा। तो वो यूरोप और अमेरिका में तो बंद हो गया, वहाँ पे कुर्बानी नहीं करते। क्यों? उनके बच्चों के सामने अगर खून बह जाएगा तो बेहोश हो जाएगा वो। तो ये जो कुर्बानी करते हैं, इसका फ़लसफ़ा क्या है? छुप छुप के करते हैं। हाँ, तो मैं कहूँगा कि अभी एक लॉजिक देता हूँ। एक आदमी, अच्छा चलो जान छूट गए। एक आदमी हज पे गया, हज से वापस आया, तो इमाम ने एक एक प्रैक्टिस की लॉजिक पूछी। जब तुमने ये किया था तो ये सोचा था? उसने कहा मैंने नहीं सोचा। एंड ये था कि इमाम ने कहा दोबारा हज करो, तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। तो कुर्बानी पे क्या लॉजिक थी? कुर्बानी पे बहुत खूबसूरत लॉजिक थी, ईद उल अज़हा के दिन बहुत काम आती है। वो क्या है? इमाम ने फरमाया तुम जानवर कुर्बान करो और सोचो कि खुदाया आज तेरी राह में जानवर कुर्बान कर रहा हूँ, कल ज़रूरत पड़ी तो अपने आप को कुर्बान करो। ज़रूरत पड़ी तो हज़रत इब्राहीम की तरह अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दूँगा, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दूँगा। कल ज़रूरत पड़ी तेरे दीन की खातिर तो मैं खुद दुश्मन से लड़ूँगा। डोनेशन कुछ जगह चलता है, बहुत सारी जगह नहीं चलता है। दुआएँ कुछ जगह चलती हैं, बहुत सारी जगह सिर्फ दुआओं से नहीं चलता है, जान देनी पड़ती है। ये कुर्बानी का मैसेज ये है कि खुदाया आज जानवर कुर्बान कर रहा हूँ 10,000 रुपये का, कल अपना खून दूंगा। तो हमारे पास सिर्फ जो जो कसाब का प्रोफेशन है, ये बुशर्स जो होते हैं, ये प्रोफेशन मकरूह है, ये मकरूह है ये प्रोफेशन। लेकिन कुर्बानी के जानवर में गले पे छुरी चलाने में खुद हाथ रखना मुस्तहब है। क्यों? खुद रखो हाथ, کیوں؟ اب خدا کے لیے رکھ رہے ہو، اب پیسے کے لیے نہیں رکھ رہے، اب خدا کے لیے رکھ رہے ہو، قربانی دو. اس سے کیا کروئل ہوگا انسان؟ نہیں، کروئل نہیں ہوگا، کائنڈ ہوگا، ابھی بھی اپنے دین کے لیے ہوگا. تو عزیزان محترم، یہ لاجکس کے اوپر رہے اور اس کے اندر رہتے. تو پتہ نہیں سوال کیا ہوا تھا، کون سا اسلحہ ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بھائی، پریپریشن کا ایک حصہ ہے کہ آپ بھی قربان دینے کے لیے تیار رہو، اور خود کرنا ہے. اگر امام مڈل ایسٹ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کہاں رہیں گے؟ ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہے، اللہ قبول کرے، ہم لوگوں کو سعادت دے انشاءاللہ، روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر تم اپنے امام سے دور ہو اور پورے راستے میں برف پڑی ہو، پورے راستے میں فریزنگ ٹیمپریچر ہے، برف ہوا ہوا ہے سارا، اور تمہارے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ ہو، تو اپنی ایلبوز کے اوپر اپنے آپ کو پل کر کے امام کی طرف جانا، اپنے آپ کو پل کرو امام کی طرف جانے کے لیے. تو عزیزان محترم، آپ اور میں اپنے گھروں میں رہیں، آرام دہ گھروں میں، لیکن ایک دن اپنے آپ کو تیار کریں، خدا ہے یہ سب چھوڑ دیں گے جس دن تیرے امام کی کال آتی ہے. آپ اپنے مزے میں رہو. اگر مثلا ابھی یہ آئی لینڈ جنت کی طرح ہے، بقول کسی نے کہا جنت کی طرح ہے، ہاں بالکل جنت کی طرح ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ذرا سا سخت لفظ ہے، اگر امام آئے اور کوئی امام کو چھوڑ کر اس جنت میں رہے تو یہ شداد کی جنت ہو جائے گی، یہ شداد کی جنت ہوگی. دنیا کی کوئی چیز امام کی محبت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. میں نے ساری زندگی آرام کیا، امام تشریف لائے، مجھے کہیں صحرا میں آؤ، دعائے عہد میں کیا لکھا ہے کہ مولا میں اپنے آپ کو تیار رکھوں گا، آپ صحرا میں بلاؤ، آپ میدان میں بلاؤ، آپ پہاڑ میں بلاؤ، میں جہاں بلاؤ گے میں پہنچ جاؤں گا. آپ تیاری رکھو. تو جب انسان کے اندر اٹیچمنٹ اتنا زیادہ ہو، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری، تو کیسے اٹیچمنٹ توڑے گا پھر اس رات میں؟ آپ اونرشپ رکھو، اٹیچمنٹ مت رکھو. بچوں سے محبت کرو، لیکن بچوں سے ایسی اٹیچمنٹ مت کرو جو آپ کے اور امام کے درمیان میں رکاوٹ بنے. اگر میرے چار بچے ہیں تو میں اپنے ذہن میں اس طرح رکھوں، مولا آپ کے لیے ہیں، ان چار بچوں کو زندہ رکھ کے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ان کو چھوڑ کے آؤں گا آپ کی طرف. کیوں؟ مجھے آپ کی ذات عزیز ہے. پریپیئر رہو اس کام. اچھا، اسلحہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اب اس کو لائٹ موڈ کی طرف لے کر جاتا ہوں. اچھا، میں فرض کرو بتاتا ہوں، اسلحہ ہوگا تو خرید کے رکھو گے کیا؟ ابھی کیا کرو گے بھائی؟ میں نے بتا دیا کہ توپ ہوگی، تو کیا سب لوگ تو توپ خریدو گے پھر؟ کیا کینن خریدو گے کیا؟ یہ ایشو نہیں ہے کہ اسلحہ کیا ہوگا. وہ ایک ہمارا آرمی کا دوست تھا، تو اس سے کبھی بات ہو رہی تھی، تو آرمی میں یہ جملہ بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں گن از ناٹ امپورٹنٹ، مین بیہائنڈ گن از ویری امپورٹنٹ. اسلحہ ایشو نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے یہ ایشو ہے. اور میں کہتا ہوں بندہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بندے کے دل میں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تم ایک لے کے آؤ ریسلر، وہ اتنا لمبا قد کا ہے، اتنی باڈی ہے اس کی، اور اس کے اندر اتنی سی طاقت نہیں ہے امام کے لیے قربانی دینے کی، تو اس کی اس باڈی کا میں کیا کروں گا؟ سورہ منافقین کہتی ہے نا کہ ان کے جسم کو دیکھتے ہو تو کہ تم دیکھتے ہو ہو یہ لوگ کیا لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے، یہ ساتھ نہیں دیتے. تو بھائی آپ دبلے پتلے رہو، اسلحہ بھی نہ خریدو، کچھ نہ کرو، لیکن دل سے تیار رہو، دل سے تیار. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فزیکل کوئی تیاری نہیں کرو، نہیں کرو، ضرور کرو. مثلا میں اس ایج کے اندر آتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں مجھے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا چاہیے. کیوں؟ اگر میں بوڑھا ہو گیا اور میرے جسم میں طاقت نہیں ہوئی اور امام آ گئے، تو میں بوڑھے جسم کیسے ساتھ دوں گا امام کا؟ تو میں کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہوں، مجھے فٹ ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے امام کا ساتھ دے سکوں. آپ فٹ رہو، لیکن سب کچھ زندگی باڈی بنا لو، نہیں باڈی میں سب کچھ نہیں ہے. آٹھ آٹھ فٹ کے لوگ، چھ چھ فٹ، سات سات فٹ کے لوگ بعض اوقات امام کا ساتھ نہیں دیں گے، اور وہ رفع ساتھ دے دیتے. تو امپورٹنٹ اسلحہ نہیں ہے، امپورٹنٹ آپ کے اندر کی پریپریشن ہے. اس کو اینڈ پہ لے جانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں امام جب تشریف لائیں گے تو ایڈوانسڈ ایج ہوگا، ایڈوانسڈ ایج ہوگا، ٹیکنالوجی اپنے پیک کے اوپر ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ سب ختم ہو چکا ہوگا، وہ بیک ٹو پویلین ہوگا، اسٹون ایج دوبارہ آ جائے گی، لوگوں کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں پھر دوبارہ شمشیریں آ جائیں گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. تو مثلا وہ کوٹ کرتے ہیں کہ کسی نے آئنسٹائن سے پوچھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اٹامک انرجی استعمال ہوئی تھی اٹامک بم، تھرڈ ورلڈ وار میں کیا استعمال ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، کہتے ہیں اس طرح سے کہ اس نے کہا آئنسٹائن مجھے نہیں پتا تھرڈ ورلڈ وار میں کیا ہوگا، مجھے پتا ہے فورتھ ورلڈ وار میں کیا ہوگا، تو اس نے کہا فورتھ ورلڈ وار میں پتھر ہوگا، کیونکہ اگر تھرڈ ورلڈ وار ہو گئی تو پھر ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی، اور یہ بات ابھی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر واقعاً یہ ہمارا ڈی ٹی باقی رہ گیا اور یہ ڈی ٹی یہی پاگل پن کرتا رہا تو یہ دنیا کو اسٹون ایج میں لے جائے گا۔ اب آپ کس کی تیاری کرو؟ اچھا ایک کال کیا ہے، ایک کال یہ ہے کہ ہم بیک ٹو پویلین ہوں گے، اسٹون ایج آ جائے گا، پھر امام آئیں گے، ایک کال یہ کہ نہیں ایڈوانسمنٹ ہوگی۔ میرے اپنے ذہن سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ امام کے ہاتھ میں شمشیر ہوگی اس بات کا مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی پیچھے جا چکی ہوگی، تو وہ شمشیر سمبولک بھی ہو سکتی ہے، اہل بیت سمبولک چیزوں کو توجہ دیتے تھے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا چھٹے امام نبی کی عصا لے کے چلے، مولا چھٹے امام نبی کی عصا لے کے چلے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی ایج اتنی نہیں ہے، آپ نے عصا کیوں پکڑی ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ میں نے عصا نبی کے لیے پکڑی ہے، تبرک میں پکڑی ہے، یہ عصا نبی کی عصا ہے۔ تو وہ تبرکن چیزوں کو پکڑتے تھے، جس طرح چھٹے امام نے تبرکن عصا پکڑی، ممکن ہے امام تبرکن شمشیر ذوالفقار لے کر ہاتھ میں آئے، تو ضروری نہیں ہے کہ بیک ٹو نارمل، بیک ٹو زیرو چلا جائے اور ساری کی ٹیکنالوجی پیچھے چلی جائے۔ ایک اور بات بھی ہے، آج تک ابھی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، آج تک ہمارے پاس کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی آیا ہو اور لوگوں کو پیچھے لے گیا ہو۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے، کوئی امام آتا ہے، ایڈوانس کرتا ہے وہ لوگوں کو، ان کو ڈیولپ کرتا ہے، آگے لے کے جاتا ہے، پیچھے تھوڑی لے کے جاتا ہے۔ تو میں کیوں یہ ایزیوم کر پاؤں کہ امام کے آنے پہ لوگ پیچھے جا چکے ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، خدا نے آگے کی طرف بھیجا ہے۔ ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ بعض ٹیکنالوجیز خود ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے، یہ مجھے اندازہ ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی جو خود ڈسیپشن ہے، یہ دھوکے یہ ختم ہو جائیں گے۔ مثلا میں اپنے طور پر بلیو کرتا ہوں، اللہ پتہ نہیں کیا اصل کیا نکلے گا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ جو الیکٹران بیس ٹیکنالوجی ہے، مجھے لگتا ہے اس میں سارٹ آف ڈسیپشن ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز، مجھے لگ رہا ہے ہم کسی غلط چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آرٹیفیشل لائف ہم نے کریٹ کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈپینڈنس اس ٹائپ کی جو ہم نے کریٹ کی ہیں، یہ سب کا سب آرٹیفیشل ہے، یہ کوئی ڈسیپشن ہے یہاں پر۔ بہرحال اس کا ٹائم نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، تو جو ابھی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اہل ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نبی کے آنے سے لوگ پیچھے جاتے ہوں، ہمیشہ آگے جاتے ہیں۔ آگے جا سکتے ہیں اور پیچھے بھی گئے تو پھر اللہ کی مرضی، لیکن امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ ویپن کیا ہوگا، امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ نے دل میں اپنی کیا پریپریشن کی ہوئی ہے۔ فٹ رکھے اپنے آپ۔
بس مولانا آخری سوال ہے، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے،
ہو چکا تقریباً،
تو آپ کے ارادے پر چھوڑتا ہوں، سوال تو کرتا ہوں مگر نہیں ٹائم کی۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ممبر سے بس ڈراتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں یہ ہوں گا وہ ہوں گا، مگر اس سے پہلے تو کچھ بتاتے نہیں کہ ہم کیسے دنیا میں آئے، ہماری مرضی سے آئے، اللہ نے بھیجا، کیسے بھیجا، عالم اربا میں ہم کون تھے، کیسے تھے، ہم شیعہ ماں کے شکم میں پیدا ہوئے، شکم سے پیدا ہوئے تو کیا، تو اور وہ کرسچن جو پیدا ہوئے اور کافر مشرق یہودی پیدا ہوئے اس کا کیا قصور، ہم نے تو کچھ کوشش نہیں کی، شیعہ پیدا ہوا شیعہ ہوا کہلاتا ہوں، نام بھی شیعہ کا رکھ دیا، تو اس کے طرف کچھ توجہ دے،
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، ایک ٹاپک وہ کیا ہے، یہ جو ایگزسٹنس ہے یعنی وجود، ایگزسٹنس ہمارا ایگزسٹنس اس وقت اس دنیا کے اندر ہے، جو مٹیریل ایگزسٹنس ہے، اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد جو ہوگا وہ صرف یہ ڈرانا ڈرانا ہی ہے، بچھو آئے گا، سانپ آئے گا، کوئی سائنس ہے اس کے پیچھے یا نہیں ہے، کوئی لاجک فلسفی ہے یا نہیں ہے، آگے کی ایگزسٹنس میں کتنے اسٹیجز ہیں۔ یہاں پر مجھے جو پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے، یہ بہت اچھا کوسچن ہے۔ और इस क्वेश्चन के बहुत डिटेल में जवाब दिए गए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरे पीछे कोई घड़ी है या नहीं है, तो घड़ियाँ कहाँ पर, वो सामने है। ये घड़ी बहुत कारामद है, क्यों, लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस को समझाने में ये एनालॉग घड़ी बहुत साथ देती है। मैंने इससे बहुत अच्छी चीजें सीखी। इसके ऊपर हमारी फिलॉसफी ने और हमारे एक हद तक मिस्टिसिज्म यानी इरफान ने बहुत मेहनत की है, स्पेशली इस्लामिक फिलॉसफी ने, कि एग्जिस्टेंस जो इस वक्त दुनिया के अंदर है, इससे पहले क्या था, हम कहां से आए और हम कहां जा रहे हैं। तो हमारे पास जाहिर है कि बहुत बड़ा एक कानून है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह हमें मालूम है। हमें मालूम है कि स्टार्टिंग भी खुदा है और एंड भी खुदा है, इन बिटवीन क्या है। तो अब मैं इस एनालॉग घड़ी से फायदा उठाता हूं, सही है। इस एनालॉग घड़ी में टॉप पर 12 लिखा है। अब ये नहीं समझेगा मैं जाकिरों की तरह कहूंगा कि ये वही 12 मासूमीन का नंबर हो गया, नहीं, मुझे इस तरह काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ तशबीह लेनी है यहां से। ये जो टॉप का पॉइंट है ना 12, एज्यूम कर लो जैसे ये खुदा का स्टेटस है, ऑन टॉप ये खुदा का स्टेटस है, और जहां पे 6 लिखा है एज्यूम कर लो कि ये हमारी दुनिया है। दुनिया का नाम दुनिया क्यों है, तो कहते हैं इसका एक मतलब है दुनिया यानी पस्त, इन्फीरियर, ये सबसे, ये लोएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, कीप इट एट 6। हम कहां से शुरू हुए, खुदा से शुरू हुए, और 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस से हमने डाउनवर्ड ट्रेवलिंग की है, और डाउनवर्ड ट्रेवलिंग करते हुए कहां पर आ गए, 6 पे, जो दुनिया है। अब क्या है, अब अपवर्ड ट्रेवलिंग शुरू हो जाएगी, 7, 8, 9, 10, 11, एंड क्या है, फिर खुदा है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जो घड़ी है 12, 6, ये पूरा एक सर्कल है, और 2 हाफ सर्कल्स हैं, 2 हाफ सर्कल्स हैं इसके अंदर। ये जो सर्कल का ये साइड होता है, अगर आप देखो एरो और बो जो इस्तेमाल होती थी, क्या कहते हैं फ्रेंच में, तीर कमान, हाँ, तो उसका भी एक सर्कल है, ठीक है। अरबिक के अंदर आर्क, अरबिक के अंदर ये जो हाफ सर्कल का आउटर साइड होता है, इसको कहते हैं कॉस, कॉस। तो ये जो आर्क बना हुआ होता है, इंग्लिश में आर्च कहेंगे, ये जो होता है इसको कॉस कहते हैं, सही। अच्छा, अब इसमें एक कॉस है जो ऊपर से नीचे आता है, एक कॉस है जो नीचे से ऊपर जाता है। इस दुनिया से पहले, टेक्निकली कहते हैं, इस दुनिया से पहले कॉस है नुजूल का, नीचे जाने का, और इस दुनिया के बाद कॉस है सऊद का, ऊपर जाने का। ये हमारी ट्रैवलिंग है। हम एक दफा नीचे की तरफ आते आते दुनिया में आए, अब मेहनत करके ऊपर की तरफ जाते जाते अल्लाह तक जाना है, सही है। इस ट्रैवलिंग में कुछ लोग बहुत तेज हैं। अच्छा, मैं पहले वालों को थोड़ा छोड़ देता हूं, लंबी कहानी, इतनी शायद मुझे आती भी नहीं है, मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं आता, मुझे थोड़ा सा चंद टर्म्स आती हैं, मुझे वो बताने। ये जो बाद में है, इसको मैं 2 लेवल में तकसीम कर लेता हूँ, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, सही है। फ्रॉम 6 to 8 ये समझ लो जैसे ये बरज़ख़ है, ये बरज़ख़ है। तो जो 8 पॉइंट है, ये समझ लो इसको हम कहते हैं वजूद मिसाली। हमारा एक स्मोकी एग्जिस्टेंस जिसमें मटेरियल नहीं है, नॉन मटेरियल है, लेकिन स्टिल एक शेप है, ये 8 तक है। उसके बाद 8 to 10 हमारी एग्जिस्टेंस की नेचर चेंज होती है, और उस स्मोकी एग्जिस्टेंस में से शेप भी निकल जाता है, प्योर एनलाइटमेंट, प्योर लाइट रह जाती है, नूर। وہ 10 تک ہے. تو اس کو ہم 8 کو عالم مثال کہتے ہیں اور 10th کو عالم عقل کہتے ہیں. صحیح ہے؟ کچھ لوگ اتنے سکسیسفل ہیں وہ 6 میں عالم دنیا میں ہوتے ہیں اور اتنا پیوریفائی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو عالم عقل میں رہ رہے ہوتے ہیں. عالم دنیا سے بھی آزاد، عالم مثال سے بھی آزاد، عالم عقل میں پہنچ گئے، اتنے نورانی ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اس دنیا میں اتنے سکسیسفل ہوتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہیں، سارے کام جو یہاں کرنے تھے کر لیتے ہیں اور عالم مثال میں پہنچ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ مرتے وہ اپنے آپ کو آگے لے جا چکے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، پاسنگ مارکس لے کر باہر ایگزٹ کر لیتے ہیں، پھر برزخ میں لمبی ٹائم گزارتے ہیں، پھر برزخ کے اسائنمنٹ کو پورا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایک بہت بڑی مصیبت کر لیتے ہیں، وہ 6 میں آتے ہیں دنیا میں اور جب 6 سے ایگزٹ کرتے ہیں تو پھر انسان بھی نہیں رہتے، وہ جانوروں میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، چونکہ ان کو یہاں سے نکلنے کے بعد عالم مثال میں جانا ہوگا، وہاں وہ سارے اسائنمنٹ پورے کرنے ہوں گے جو 6 میں کرنے تھے اور انہوں نے نہیں کیے، پھر ان کو عالم مثال کے اسائنمنٹ پورے کرنے ہوں گے. تو روایت کہتی ہے کہ ان کی برزخ لاکھوں سال کی ہو جائے گی. تو عزیزان محترم، اتنا کافی ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون میں ہیں، یہ اس نظام میں ہیں، اس ایگزسٹنس کے اندر، اور ہم ڈاؤن ورلڈ قوس نزول میں جاتے جاتے لوئسٹ لیول آف ایگزسٹنس یعنی دنیا میں آ گئے، اور اب یہاں سے اپ ورلڈ ٹرینڈ ہے، چیلنجنگ ٹرینڈ، کہ اب اوپر کیسے جانا ہے. اس طرح جانے کا راستہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. اچھی کوالٹیز اچیو کرو، بری کوالٹیز کو اندر سے نکال دو. ایک جملے میں، خدا کے ناموں کو اڈاپٹ کر لو. خدا رحیم ہے، تم بھی رحم کرو. خدا غفور ہے، تم بھی معاف کرو. خدا صادق ہے، تم بھی سچ بولو. خدا رزاق ہے، تم بھی دے دو. خدا فیاض ہے، تم بھی سخاوت دکھاؤ. جو خدا کے ناموں کو دنیا میں اڈاپٹ کر لے گا، اس نے دنیا کا اسائنمنٹ بھی پورا کر لیا، عالم مثال کا اسائنمنٹ بھی پورا کر لیا، ڈائریکٹلی عالم عقل کے اندر جائے گا. یہ وہ لیول ہے جس کو عام لوگ پل صراط کے بعد پہنچیں گے. یہ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، یہ بہت ایکسٹینسو ٹاپک ہے. 8-8, 10-10 ولیوم کی بکس صرف سفر آخرت پہ لکھی ہیں لوگوں نے. یہ سفر آخرت صرف یہ نہیں ہے کہ قبر میں کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، یا وہاں پر مثال کے طور پر کوئی ادھر ادھر ٹہل رہی ہوں گی، بس یہ ہوگا. پوری سائنس ہے، یہ پوری فلسفی ہے، اور بہت انٹرسٹنگ. میں جب طالب علم بنا، میں آخری بات کرتا ہوں، مولا صاحب کہنے والے ہوں گے کہ بھائی ٹائم بہت ختم ہو گیا. میں آپ کو بس یہ بات کہہ دوں کہ جب میں طالب علم بنا تو میں ڈیلیبریٹلی آخرت کے بارے میں بکس نہیں پڑھتا تھا. کیوں؟ میں کہتا تھا یہ صرف یہ ڈرائیں گی کہ آخرت میں عذاب آئے گا، یا یہ بتائیں گے کہ کتنے سیب ہوں گے، کتنے انگور ہوں گے، کتنے انار ہوں گے، اور کتنی نہریں جاری ہوں گی، کتنے محل ہوں گے، کتنی حوریں ہوں گی. تو میں آخرت کے بارے میں نہیں پڑھتا تھا. پتہ نہیں کہیں سے چانس مجھے مل گیا، آیت اللہ خمینی کی اسپیچز سے ایکسٹریکٹ کر کے ایک بک لکھی تھی، معاد نام کر کے، معاد قیامت، اردو میں بھی اس کا نام معاد ہی رکھا تھا. وہ ایکسٹریکٹ کر کے جو اسپیچز سے بک ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، معاد نام کر کے، وہ کہیں بک میرے ہاتھ لگ گئی. تو میں نہیں پڑھتا تھا آخرت کے بارے میں اس ڈر سے کہ اس میں یہ ہوتا ہے، سائنٹیفک نہیں ہوتا، لاجیکل نہیں ہوتا، فلاسفیکل نہیں ہوتا. وہ میں نے کہیں پڑھ دی. اب جو میں نے پڑھی تو میں نے اپنے آپ کو پہلی دفعہ زندگی میں بہت تیزی سے کہا کہ تم نے بہت بڑی بیوقوفی کی. اچھا، ایک زمانے میں میرا فلاسفی میں انٹرسٹ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ، تو میں ان سبجیکٹس میں بہت ہائی اسکور کرتا تھا فلاسفی میں، لیکن اس چیپٹر کو نہیں پڑھتا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا اس میں کوئی بات نہیں ہوگی. پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ آئی مس سم تھنگ گریٹ، بہت بڑی چیز مس کی میں. تو پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا پڑھنا شروع کیا. تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، اس کا میری زندگی سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اگر میں اس کو اچھا سمجھوں گا تو مجھے اپنی لائف میں ریگولیٹ کرنے میں بہت آسانی ملے گی. تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر محنت کریں. یہ جو آخرت کا سفر ہے اسٹارٹنگ فرام 6 گوئنگ اپ ٹو 12، یہ قوس سعود کہ جس کے اندر ہم لوگ عالم مثال اور عالم عقل ہوتے ہوئے خدا و متعال تک پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ، یہ بہت انٹرسٹنگ جرنی ہے. اس جرنی کے اندر کون سی چیزیں ہمیں فیور کرتی ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے بیریئر بنتی ہیں، اور اہل بیت کی شفاعت مطلب کیا ہے یہاں پر، اہل بیت کی نصرت کیا مطلب ہے، قبر کا کیا مطلب ہے. یہ کہ امیر المومنین شب اول قبر تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، مطلب کیا ہے اس کا. یہ سب چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں. یہ صرف فکشنز اور نعوذ باللہ یہ اسٹوریز نہیں ہیں، یہ ریالٹیز آف لائف ہیں، ریالٹیز آف ایگزسٹنس. بار میں نے بہت وقت لیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
મારા માવિત્રો ભાઈઓ બહેનો, મારા પ્યારા બચ્ચાઓ, ટાઈમ અહીંયા ખતમ થાય છે આપણો સેમિનારનો. ઇન્શાલ્લાહ આવતા દિવસોમાં પાછું એક બીજું સેમિનાર કરવામાં આવશે. સેમિનારનું કારણ તમે લોકો છો, અમે નથી. કેમ કે તમે આવો તો સેમિનાર થાય ને, કેના સાથે વાતું કરીએ. તો તમારી આજની હાજરી, ગઈકાલની હાજરી જોઈને એમ થાય છે કે હજી સેમિનાર કરતા રહીએ, એનાથી ઘણો લાભ ઉઠાવવાનો છે. આપણે કાંતિ તે નથી જોતી, કાલી તે જોઈએ છીએ. તમને પણ કાલી તે લઈ જવાનું છે, કે એમાંથી અરગ લેવાનું છે, એમાં પારફ્યુમ લેવાનું છે, એ લઈ જાય કે જે આપણા નફ્સને સાફ કરી શકે, તસ્કીએ નફ્સ. તો ઇમામની મુલાકાત થશે. આપણા ઇમામ એવા નથી બીજાની જેમ કે મોટા મોટા કવર લઈને જઈએ અને કંઈ રાંધેવું માંગીએ. આપણા ઇમામ એમ છે કે એવા છે કે આપણને જોવા આવશે, આપણે ઘરે પહોંચી આવશે. પણ એવું બનવું જોશે, એ ઘરમાં જો ગંધ આવતી હશે તો નહીં થાય. બસ એના ઉપર આપણે ખતમ કરીએ છીએ. તમને જરૂર મજા આવી હશે, ભલે ઉર્દુ જબાન હતી પણ થોડું મળ્યું તું બસ છે, થોડી સમજ પડી હોય તો બસ છે. આવા આપણા આલિમ પછી હંમેશા હોતા નથી ને આવા આલિમો. તમે તો યુટ્યુબમાં એની તકરીર જોતા હશો, સાંભળતા હશો. તમે તો બે બે કલાકની હોય છે તો ફક્ત તકરીર બોલતા હોય છે. તો એટલે હું આજ માફી ચાહું છું મૌલાના પાસે. હું વારંવાર કહેતો કે હવે થોડું કરો, ઓછું બોલો, પણ હું પણ વધારે બોલું છું. અલ કલામો કદ દવા, કે કલામ છે બોલવું એ દવા જેવું છે. કલીલુન યુનફો કસીરુન યુહલિક, તો થોડી દવા લ્યો તો નફો પહોંચાડે, જાજો દ્યો તો એ હલાકતમાં નાખી દે. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલાવત.